صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدي حبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ البقرہ کی ابتدائی مضامین پر گزشتہ چند درسوں میں ہم نے مختلف زاویوں سے آپ حضرات کی خدمت میں بحث کی، اور کل کے درس تک آپ حضرات نے مومن کے جو صفات ہیں اور اہل ایمان کے جو صفات ہیں اس سے آپ حضرات نے واقفیت حاصل کی کہ وہ کون سا متبرک اور محبوب طبقہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس فضیلت سے اور اس شان و عظمت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمکنار فرمایا، اور اسی کے ساتھ اب ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو گناہوں کے اس دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے کہ جس کی بنا پر ہدایت کا آفتاب ان کے سامنے نصف نہار پر موجود تھا، لیکن تعصب اور ہٹ دھرمی کی بنا پر انہوں نے کسی بھی حقیقت کو قبول کرنے سے مطلقاً انکار کیا، اور قرآن مجید برہان رشید نے ان کا ذکر اس انداز میں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمن، کہ حبیب ان کا حسد، ان کا بغض اور ان کی ہٹ دھرمی اور ان کا تکبر و انانیت اس قدر ان کے باطن کو خراب کر چکا ہے اور حق گوئی کے تمام تر اقداریں ان کی پامال ہو چکی ہیں، اور حق و باطل کے اندر تمیز کرنے کی تمام تر صلاحیت و لیاقت ان کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ اس پیرا میں ذکر کیا کہ بے شک ان الذین آمنوا ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک اے حبیب آپ اگر ان کافروں کو جن کا جہنم میں جانا اور جن کا اس چیز سے جان بوجھ کر اپنے آپ کو آراستہ کرنا آپ کے دل کو دکھاتا بھی ہے اور آپ ان کی مغفرت کے لیے کوشاں بھی ہیں اور ان کے سامنے ہدایت کے ذرائع کو واضح بھی کرتے ہیں، لیکن سامنے سے رسپانس اور آپ کے مضبوط دلائل اور معجزات کے اظہار کے باوجود یہ اپنی فکر کو حق کی طرف نہیں لاتے، تو حبیب بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ہٹ دھمی اور تعصب کی بنا پر اس قدر گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اے حبیب اب چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے ہٹ دھرمی اب انتہا پر پہنچ چکی ہے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر کے سامنے پردے ڈال دی ہیں، اور ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو طبقہ مراد ہے وہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، جو بدر کے میدان میں واصل جہنم ہوئے۔ دراصل تین طبقے سامنے آئے تھے، اب دوسرے طبقے کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک وہ جس نے کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو ظاہر کر کے اسلام کی تعلیم کو قبول کیا، وہ مومنین اور متقین کہلائے، اور ان کو خطاب کے طور پر فرمایا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون۔ ابھی دوسرا طبقہ آ رہا ہے جس نے شد و مد کے ساتھ اپنی انانیت کو عروج دیا اور یہ بالکل واضح طور پر کفر کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے جو بین بین رہے کہ تھوڑا جھکاؤ اس طرف بھی دکھایا، تھوڑا جھکاؤ اس طرف بھی دکھایا۔ تو اب یہ جو دوسرا ہے کفار کا, جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, وہ ابو جہل, ابو لہب اور عتبا شیبہ, یہ جو زعما اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے, یہاں سے وہ مراد ہیں. صوفیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ گناہوں کی اصل دراصل تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے, اور یہ بہت بنیادی قاعدہ جو آپ برسہ برس کی بحث بھی کرتے رہیں اور غور و تحمس بھی کرتے رہیں, اس وقت تک آپ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتے. نیکی کا تصور کیا ہے اور گناہ کا تصور کیا ہے, یہ ایک بنیادی بحث انسان کے اندر ہمیشہ ہوتی ہے. اور میں نے جہاں تک اپنے مطالعے سے دیکھا ہے کہ حضرات صوفیہ کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے, نہ کوئی طبقہ ہے جو اس پر اطمینان بخش جواب دے سکے. صوفی سے مراد وہ عالم جو باعمل ہے, وہ عالم جو اخلاص کی راہ پر ہے, جو دنیا کی ناپائیداری پر یقین کرتا ہے, اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو محض اس دنیا کا مسافر سمجھتا ہے, انہی علماء کو صوفی کہا جاتا ہے. صوفی سے مراد نہیں کہ پیر صاحب کا بیٹا تھا تو اس کو بھی صوفی کہنا شروع کر دیا, یہ مراد نہیں. یہاں پر صوفی سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے علم شریعت کا ہونا ضروری ہے, علم احکام کا جاننا ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد علم اخلاص کا جاننا ضروری ہے. جب علم شریعت, شریعت کے تین جز کہ علم عقائد, علم احکام اور علم اخلاص, ان تینوں پر وہ زبردست قسم کا کمال حاصل کر لیتا ہے, وہی مرشد بننے کا مستحق ہوتا ہے. اور ایسی فکر رکھنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے. صوفی غیر عالم کو نہیں کہا جاتا, صوفی عالم ہی کو کہا جاتا ہے. اس حوالے سے صوفیہ اکرام اس کی حقیقت کو ذکر کرتے ہیں کہ گناہوں کی بنیاد کیا ہے اور گناہ کے وہ کیا بیج ہیں کہ جس پر اگر بروقت اقدام نہ کیا گیا تو پھر حال یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں, سماعت پر مہر لگ جاتی ہے, دل پر مہر لگ جاتی ہے, اس کی انتہا ہے. تو اس کی بیسک جو ہے, جو بنیاد ہے جہاں سے گناہ کی فکر پیدا ہوتی ہے اور نفس جہاں سے انسان کے وجود کو خراب کرنے کے لیے گناہ کی بنیاد رکھتا ہے اور پھر وہ ہلکا سے قطرہ بعد میں جا کر کفر کی صورت میں علیاذ باللہ ظاہر ہوتا ہے, دین سے دوری کی صورت میں, اللہ سے بیزاری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, تو اگر اس کو ابتدائی جہاں اس کے دھیمی آہٹ شروع ہو جائے اور جہاں اس کے پھیکے اثرات سامنے آ جائے اور جہاں پر اس کی سیاہی ابھی مضبوط نہ ہو پائے, تو اس وقت اگر اس پر مقابلہ کر کے اس کا تتمہ کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ گہری سے گہری ہوتی چلے گئی تو پھر اپنے آپ کو سیلاب سے بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے گناہوں کی اصل بنیاد؟ آپ تمام تر تعلیمات کو بھی اگر آپ پڑھیں گے, جتنے سابقہ قوموں کی بگاڑ کو دیکھیں گے, یہاں تک کہ خیر اور شر کے تمام تر فلسفے کو دیکھیں گے, تو آپ اسی پر پہنچیں گے کہ گناہوں کی اصل مدار تین چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. تین فکریں اور تین گھٹیا خیال جو دل کے اندر اسے پھینکے جاتے ہیں, اگر اس کا بروقت اقدام نہیں کیا گیا تو بڑے خطرناک نتائج ظاہر ہوتے ہیں, اور وہ ہم میں کسی نہ کسی صورت کے انداز میں ہوتے ہیں, ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیے, جنہوں نے کفر کیا نا اور اڑ گئے اور وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ اللہ نے فرما, محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, ابھی ایمان نہیں لائیں گے, تو یہ اس کی انتہا ہے. تو وہ تین چیزیں جو گناہوں کی اصل جڑ قرار پاتی ہے, پہلی چیز تو ہرس ہے. کیا؟ لالچ, ہرس ہے. دوسری چیز حسد ہے, اور تیسری چیز تکبر ہے. یہ تمام تر گناہوں کی بنیاد ہے, یہ تمام تر گناہوں کی بنیاد ہے. بڑے بازار جو پگڑیاں اچھل جاتی ہیں, اس کی وجہ بھی ہرس ہوتی ہے, اس کی وجہ بھی حسد ہوتی ہے, اس کی بنیاد بھی تکبر ہوتی ہے. کہ آپ نے ابلیس کو نہیں دیکھا کہ جس کے سر پر تاج شرافت سجا ہوا تھا, لیکن اس کی جو پگڑی اچھل گئی اور وہ لعنت کا مستحق ہوا اور عزت کے تمام تر اقدار اس سے چھین لیے گئے, اور اس کے لیے تمام یہ نعمتیں قصہ ماضی بنا کر قیامت تک کے لیے اسے لعنتی کر دیا گیا. وہ کیا چیز تھی؟ حسد تھا, اور ساتھ میں تکبر تھا, اور اپنے اسی منصب کے لیے ہرس تھا. تو یہ لالچ جس کو ہرس کہا جاتا ہے, اور حسد اور تکبر, یہ بنیادی وہ غلیظ ترین گناہ ہے کہ جب انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئے بر وقت اگر اس کا اقدام نہیں کیا تو نتیجہ یہ آتا ہے کہ اَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ پختگی پکڑ جائے تو پھر کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی، اگر اس کا بر وقت اقدام نہیں کیا گیا تو کوئی تعلیم کوئی تبلیغ، یہ تو مولوی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ میڈیا پر آپ دہریوں کو دیکھتے ہیں کئی صورتوں کے اندر، یہ مولویوں نے دین کو بڑا سخت کیا ہوا ہے، معاملات کو بڑا سخت کیا ہوا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب دل کے اندر تکبر اور حسد اور حرص جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے اور وہ مڑ کر کبھی اپنی خطا کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ ایک بات، یہی چیز عرش کے معاشرے کے اندر تھی اور وہ بنیادی گناہ ان کے اندر بڑی، جس کی بنا پر، حرص کی بنا پر، حسد کی بنا پر اور تکبر کی بنا پر وہ گویا کہ واصل جہنم ہوئے اور ان کے لیے تمام تر راستے مسدود کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، پہلے میں تھوڑی ایک وضاحت یہاں پر آپ کے ذہنوں کے مطابق کر دوں کہ حرص جو ہے وہ لالچ، یہ گوشہ انسان کے اندر ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، لیکن اس کو قید کرنا، اس کو محفوظ کرنے کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ ہے۔ جس طرح کے اکثر بحثوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں کہ جو ملے گا وہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا، انسان کی قوت و بساط کے مطابق جو اس کو ملنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اب اس کے لیے حرص اور لالچ کرتے ہوئے، اپنے منصب سے تنزل کرتے ہوئے، بھگاری بنتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اپنی عزت کا دیوالیہ نکالنا، یہ شریعت مطہرہ نے پہلے واضح کر دیا ہے، اور سید غوث اعظم نے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حسد کی بنیاد اور حرص کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ بندہ کسی چیز، کسی شخص سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ چیز چھن کر میرے پاس آ جائے، یہ چیز میں اس کا مستحق ہو جاؤں، لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف کامل تصور رکھا جائے کہ خدا کی ذات عادل ہے، اس نے جس کو دیا ہے وہ اس کا مستحق تھا، مجھے جو دیا گیا ہے میں اس کا مستحق ہوں، اسے جتنا دیا گیا ہے وہ اس کا حساب دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اور مجھے جتنا کم دیا گیا اس کا حساب میں بھی دوں گا، یہ فکر واضح ہے جو بر وقت اس کا اقدام کرتی ہے۔ جس طرح کہ کہا گیا کہ دشمن، اور اسی حوالے سے، اسی فکر کے حوالے سے جہاد تصور بھی آتا ہے کہ ایک جہاد اکبر کہلایا، جہاد اصغر کہلایا، جہاد اصغر چھوٹا جہاد اس کو کہا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں آپ تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن جہاد اکبر کہا گیا کہ جو آپ کا سب سے بڑا دشمن جو اندر موجود ہے نفس کی صورت میں، اور جو آپ کے سامنے شیطان اور نفس گویا کہ آپ کے ذہنوں میں حرص، حسد اور اس قسم کے خیالات کو اجاگر کرتے ہیں، بر وقت اس کا اقدام کیا جائے اور اس کو مارا جائے تو اس اندر کے دشمن سے لڑنا مشکل ہے، تو لہذا جو اندر کا دشمن ہے بڑا مضبوط ہے تو اس سے جدوجہد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور باہر کے دشمن سے مقابلے کو جہاد اصغر کہا گیا ہے۔ جس کا اندر کا دشمن زندہ ہو وہ باہر کے دشمن کو نہیں پچھاڑ سکتا، اور جس نے اندر کے دشمن پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے وہ باہر کے بڑے بڑے دشمنوں کو مسکرا کر چت کر سکتا ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیم ہے اور یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے، انسان کے وجود میں اٹھنے والے وہ تمام تر فاسد خیالات اسی بات کی حرص۔ انسان جب گناہ کی طرف بڑھتا ہے، انسان جب اپنے منصب کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی عالم ہے اور وہ سیٹوں کے پیچھے کتوں کی طرح پھر رہا ہو کہ مجھے ان کے ساتھ کچھ مل جائے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تجھے تو دینا ہے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے، یا جناب کوئی غریب آدمی ہے وہ اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہو، تو ان کا جو حرصی فکر ہے اس کو ختم کرنے والی چیز اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل توکل ہے۔ ہاں کسی کے حضور اگر محنت کی جائے، کاروبار کیا جائے اور کسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ حرص نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی جو ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے اس کو آپ بڑے صحیح طریقے سے ادا کریں، نتیجہ اور امید اس سے مقصود نہ رکھیں، اللہ رب العالمین سے مقصود رکھیں۔ جب بندہ اپنی فکر کو رب کریم کی جانب جس قدر بلند کرتا ہے تو یہ گندی عادت اس کے اندر سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک بات، اس کو دوسرے زاویے سے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حسد کی بات، حسد اس آگ کو کہتے ہیں کہ جناب فلاں کا منصب چھین کر میرے پاس آ جائے، فلاں کی نعمت چھین کر میرے پاس آ جائے اور میں اس کا مستحق ہو جاؤں اور میں اس کی باغ ڈور کر لوں، تو حسد پیدا ہوتی ہے تنگ نظری سے، حسد پیدا ہوتی ہے تنگ نظری سے، اور جب نظر کے اندر فقدان آ جاتا ہے، فکر کے اندر فقدان آ جاتا ہے، اس وقت وہ حسد پیدا ہوتی ہے۔ اور علم نفسیات میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ انسان جب کسی معاشرے کے اندر رہتا ہے اور اس معاشرے کی چیزوں سے اگر وہ تنگ نظر ہو جائے تو پھر اس معاشرے سے وہ اپنے فائدے کو وابستہ کر لیتا ہے،
اور اس فائدے کو وابستہ کرنے کے بعد اس کی فکر یہ بن جاتی ہے کہ بس میں اور میرے متعلقین کا جس قدر فائدہ اس سے حاصل ہو ہوتا رہے، تو تمام تر گناہوں کی جڑ یہ تنگ نظری ہوتی ہے، اور تنگ نظری ہی حرص کو پیدا کرتی ہے، تنگ نظری ہی تکبر کو پیدا کرتی ہے، اور تنگ نظری ہی حسد کو پیدا کرتی ہے۔ تنگ نظری کے اندر سب سے بڑی بات جو قرآن نے بھی ذکر کی ہے کہ تمہاری اگر کسی قوم سے دشمنی ہو جائے تو اس کی دشمنی تمہیں اس کے منصب کی تلافی پر، اس کے منصب کے انکار پر تمہیں نہ ابھارے، اس کی خوبیوں کو بیان کرنے سے تمہیں آری نہ کر دے، تعصب اس قدر نہ بڑھ جائے، تنگ نظری اتنی نہ ہو جائے کہ ایک شخص جس سے اگر آپ کی چل پڑی ہے اور اختلاف ہو گیا ہے لیکن اگر اس کے اندر خوبی کا جوہر موجود ہے تو اس سے استفادہ کیا جائے گا، اس کی تعریف کی جائے گی، اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ یہ میں فروع زندہ کر رہا ہوں، عقائد کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ اگر تنگ نظری ایسی چیز ہے کہ بندہ پھر کسی سے اس شے کو لینے سے، اس کی طرف دیکھنے سے، اس کی تعریف کرنے سے، اس سے استفادہ کرنے سے کئی چیزوں سے باری ہو جاتا ہے، اور کئی نفع اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ متعلق ہونے والا ہوتا ہے اس سے وہ گویا کہ تہ دامن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابلیس کو آئیے کہ ابلیس نے، اور تنگ نظری جو ہے وہ بندے کو بظاہر طریقے سے پرکھتی ہے، اس کے ظاہری معاملات کے اعتبار سے پرکھتی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کوئی منصب وابستہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فضیلت کی جہت وابستہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی حقیقت وابستہ ہوتی ہے، ان کی طرف توجہ کرنے سے یقیناً انسان اس عطِ نظری کی طرف چلا جائے۔ ابلیس کو آپ دیکھیں کہ ابلیس جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہر سے اس قدر نفرت کی کہ حضرت آدم کی تمام تر فضیلتیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی، حضرت آدم کے تمام تر کمالات اس کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شخص کی فضیلت کا اندازہ اس کے ظاہر سے لگاتا ہے، ملاقات سے لگاتا ہے۔ تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری صورت کو دیکھ کر کہا کہ جناب یہ مٹی سے بنے ہیں، آگے اس کی وضاحت آئے گی، میں مزید عرض کروں گا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، میری یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کوہتا نظر تھا اور بے عقل اور جاہل تھا، اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تو حضرت آدم کام کا اندازہ ان کے ظاہر سے نہ لگا، تو نار ہے، جب نور انہیں سجدہ کر رہا ہے تو نار کو جھکنے میں کیا جاتا ہے۔ لیکن جو نورانیت والے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے حضرت آدم کا اندازہ حضرت آدم کی ظاہری شکل سے نہیں لگایا، بلکہ حضرت آدم کا اندازہ انہوں نے حضرت آدم کا جو تعلق ان کے رب سے تھا اس سے لگایا کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، ان کے تاج پر خلافت، ان کے سر پر خلافت کا تاج رکھ دیا ہے، اور ان گنت علموں کا، ان گنت ناموں کا علم نے عطا فرمایا ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم کے ظاہر کو نہیں دیکھا بلکہ رب سے جو تعلق تھا اس کو دیکھا، اور ابلیس جو تھا وہ اپنے اس معاملے کے اندر اس قدر متعصب ہو گیا کہ اس نے جو تعلق حضرت آدم کا رب کے ساتھ تھا اس کو فراموش کیا اور ظاہر کو دیکھا۔ اور یہ تنگ نظری ہوتی ہے کہ جب بندے کی جب کسی کے ساتھ تنگ نظری چل پڑتی ہے تو وہ اس کو ظاہر کو دیکھتا ہے، اور اس سے متعلق جو مناسب ہوتے ہیں، اس کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، اس کے جو شرف اور عز و شرف کے جو مرتبے ہوتے ہیں وہ اس کو یکسر چھوڑتا ہے، اور یکسر چھوڑنے کی بنا پر وہ وہاں پر پہنچتا ہے جو کفر کی منزل ذکر کی گئی ہے۔ یہی حال جو ابلیس کا حضرت آدم کے سامنے ہوا ہے، یہی حال ابو جہل، ابو لہب اور شیبہ و عدبہ کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مانے تو کیسے مانے، ہم آپ کو نبی کیوں مانے؟ اور یہود نے بھی یہ باتیں ذکر کی، انہوں نے کہا جی آپ کو نبی نہیں مانتے، نبی اگر کوئی ہونے والا ہوتا تو فرشتہ کوئی نبی بن کر آتا، فرشتہ کوئی کتاب ہمارے سامنے پیش کر۔ اب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان پا کر وہ تمام مرتبے و مقام کو گویا کہ حضور کے ظاہر پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ حضور کا ظاہر ہی، حضور کا ظاہر ہی تنہا اپنی نبوت کو واضح کرنے کے لیے گویا کہ کامل تھا اور کافی تھا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ قرآن جو حضور پر اترا ہے حضور کی نبوت کی دلیل بن کر، یہ تو نور علی نور ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی ذات بابرکات پر قرآن نہ بھی اترتا تو حضور کی خود اپنی زندگی اپنی نبوت کو آشکارا کر جاتی۔ یہ تو قرآن جو آپ کے سینہ مبارکہ پر اتر رہا ہے تو یہ تو نور لنا نور ہے، یہ تو دلیل پر دلیل ہے، یہ تو شرف پر شرف ہے کہ جناب قرآن جو ہے جس کو پڑھ کر حضور نے سنایا اور پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کیا، اس کلام کے سامنے لوگ متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو امام راضی علیہ رحمہ نے اسی چیز پر بحث کرتے ہوئے فرمایا، فرمایا قرآن جو اترا ہے یہ تو نور لنا نور ہے، اگر قرآن والی وہی نبی ہوتی تو سرکار کی اپنی ذاتی اور سیرت اور آپ کا خلق اور اخلاق جو تھا وہ آپ کی نبوت کو آشکارا کر دیتا۔ اسی لیے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کہا گیا کہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا کہ ایک جملے میں اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے اخلاق، حضور کا خلق قرآن ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ میں اس کو یوں اگر کہوں تو بیجا نہ ہوگا، یعنی خلق حضور میں موجود تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور کا خلق، لوگوں نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے ہیں، حضور کا خلق کیسا ہے، تو ام المومنین نے حضور کے خلق کی دلیل بنایا قرآن کو، فرمایا حضور کے خلق کو جاننا چاہتے ہو، حضور کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو، حضور کے کردار کو جاننا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اصل فضیلت تو ذات مصطفیٰ میں پہلے سے تھی، قرآن نے اس کی تفسیر اور تشریح اور اس کو اور واضح کیا ہے، قرآن نے اس کو دوسروں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن والی وہی نبی ہوتی تب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت لیے ان تمام مرتبے کو واضح کرنے میں اور اس کو اجاگر کرنے میں آپ کی سیرت کافی تھی۔ میں یہاں پر خلق پر چند جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جہاں پر ان ایک ایک آیات کے جو مضامین ہماری اصلاح کے نکلتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی مت سوچیے گا، خدا را قرآن کو پڑھتے وقت کبھی مت سوچیے گا یہ تو کافروں کا بیان ہے، یہ تو منافقوں کا بیان ہے، یہ کبھی مت سوچیے گا۔ یہ سوچیں گے تو قرآن کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے آپ، یہ سوچیں گے چلو یار یہ کافروں والی بات ہے، چلو تھوڑا آگے لکھیں مسلمانوں کے بارے میں کیا ذکر کیا، یہ بالکل گڑبڑ ہو جائے گی اور یہ بالکل خرابی ہو جائے گی۔ یہ جو کافروں کا بیان آ رہا ہے، ان کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کے فساد کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو تو اور توجہ سے آپ دیکھیں، کیونکہ آپ ابھی زندہ ہیں، آپ کے جسم میں روح کا پرندہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب وہ اتنے ذی شعور لوگ تھے اور اپنے دور کے اتنے ماہر لوگ تھے، لیکن ان کے اندر اس فساد ہونے کی وجہ سے وہ کان رکھنے کے باوجود حق سننے سے بہرے ہو گئے تھے، وہ آنکھ رکھنے کے باوجود حق کو دیکھنے سے وہ اندھے ہو گئے تھے، زبان کی فصاحت رکھنے کے باوجود وہ حق بولنے سے گونگے ہو گئے تھے۔ تو وہ کیا گندی عادت ہے جس سے ہم نے بچنا ہے؟ وہ اتنے مضبوط لوگ تھے، ان کے کانوں پر مہرے لگ گئی اور سماعت پر مہرے لگ گئی، بصارت پر مہر لگ گئی اور آنکھوں کے سامنے پردے گرا دیے گئے۔ تو ان آیاتوں کو بھارت کے مقابل میں زیادہ غور سے سوچنا ہے کہ جنت تو جب ملے گی جب یہ فساد آپ کے اندر نہیں ہوگا اور یہ تمام گندگیاں نہ ہو اور پھر آپ جنت میں جائیں اور پھر آپ کا خاتمہ ہو، تب جنت کے آپ مستحق ہوں گے۔ تو پہلے جو مرض ہے اور جو وبا ہے، جو فضا کے اندر اس کے جراثیم اور اس کا پوائزن جو تمام جگہ پر پھیلا ہوا ہے، جو دھیمے دھیمے انداز میں کچھ ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، کچھ ہمارے قریب کھڑا ہوا ہے، پہلے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ جب آپ اس مضر چیزوں سے خود بچ جائیں گے تو صحت مند آپ خود بخود رہیں گے۔ تو لہذا ہمارے قرآن کی تعلیم کو سمجھنے میں عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو کہا جی تو کافروں سے متعلق ہے، چلو چار آیتیں آگے چلے جاتے ہیں، جبکہ ضروری قرآن نے بار بار اہل ایمان کے ساتھ کفار کا ذکر رکھا اس لیے ہے کہ متقین، فرمایا متقین تو جب کہلاؤ گے جب ایمان ساتھ ملے جاؤ گے، فرمایا کفر کی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایمان کی فکر کرو تم، فرمائیے اگر تم اس خوش فہمی میں ہو نا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کی ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے دریا بہتی ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی کا، یہ تو حق ہے لیکن تم مرے تو نہیں نا ابھی تک، یہ تو وہ ہیں جو ایمان لے گئے ہیں، یہ وہ ہے جو ایمان لے گئے۔ تو بشارتوں سے محبت تو کرو، لیکن اس بشارت کو کب، اس بشارت والے پیغام پر، یہ جو نصاب اور اپنی زندگی کی کتاب پر جو تم فضیلت کی سطور کو رقم کر رہے ہو اور کرتاس دل کے اوپر جو تم اس کو تحریر کر رہے ہو، تو یہ تو ہوگا جب کہ جب مرتے وقت اس پر مہر ثبت کر دی جائے گی، اور مرتے وقت مہر ایمان ثبت جب کی جائے گی، جب تمہارے سامنے وہ خطرناک راہوں سے تم بالکل چوکنا رہو گے اور واضح رہو گے، اور وہ خاردار وادی سے واضح رہو گے جہاں پر ایمان کا دامن الٹ جاتا ہے اور پھر اسے سلجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کفر سے متعلق جو باتیں آتی ہیں اور کفار اور بگڑی ہوئی قوموں کے جو اوتار آتے ہیں، میرے دوستو یہ میرے اور آپ کے ایمان بچانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کی ڈیپ، اس کی گہرائی اور اس کی بنیادی کیفیت میں بیان کرتا ہوں کہ آخر ہو کیا گیا تھا ابو جہل کو کہ وہ کان رکھنے کے باوجود بہرا کہلایا، آنکھ رکھنے کے باوجود وہ اندھا کہلایا، اور زبان رکھنے کے باوجود وہ گونگا کہلایا۔ یہ کیا مطلب ہو گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوہ؟ اب اسی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہ رہا تھا اور اس طرف آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی معاملے میں قیاس کیا، اور بات چلی تھی یہاں سے کہ حضور کی خود شخصیت مبارکہ، حضور اگر خاموش بھی رہتے تو تب بھی آپ کی خاموشی اور آپ کی صرف شخصیت جو تھی محض اگر آپ کردار ہی سے تبلیغ کرتے تب بھی قرآن تو نور لنا نور تھا، آپ اپنے کردار سے اپنی نبوت کو واضح کر دیتے. ہاں یہ گفتگو جو آپ کے ساتھ نے فرمائی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ معاملے جو آپ نے فرمائے ہیں، یہ تو خود بخود حضرات گرامی یہ ہونا شروع ہو جاتا. اب آپ دیکھیے کہ جب سید عائشہ سے پوچھا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کیا ہے، تو سید عائشہ نے کہا کہ حضور کا خلق جو ہے وہ قرآن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلق دعویٰ ہوا، قرآن اس کی دلیل بنی ہے. خلق دعویٰ تھا، قرآن اس کی دلیل بنی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق پر قرآن کو دلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کا خلق خود ہدایت کو عام کرنے کے لیے کافی تھا. حضور کا خلق، اپنا اخلاق اور کردار جو ہے یہ مستقل خود، اس میں کوئی کمی نہیں تھی کہ جو اضافہ کیا جائے، اس میں کوئی ایسا گوشہ تشنا نہیں تھا کہ جس میں اضافہ کیا جائے. حضور کی تنہا خود شخصیت جو تھی یہ ہدایت کو واضح کرنے کے لیے کافی تھی. ہاں یہ جو رب نے کلام نور اتارا ہے یہ ہمارے لیے باعث برکت بنا اور حضور کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے نور لنا نور ہو گیا ہے. اس پر میں بات آپ کے سامنے خلق کی کرنا چاہتا ہوں کہ خلق کس کو کہتے ہیں، پھر بات ذرا یہاں پر واضح طور پر آپ کی خدمت میں کھل کے سامنے آئے گی کہ خلق کسے کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اچھے کام کرنا اخلاق ہے، یہی سمجھتے ہیں. جو اچھے کام کرتا ہم کہتے ہیں بڑا با اخلاق آدمی ہے، جو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو بڑے خلق والے ہیں، جبکہ اخلاق اچھی باتیں کرنے والے کو نہیں کہتے. یہ بنیادی کانسیپٹ ذرا سمجھیے آپ. خلق جو ہے، سمجھ رہے میری بات، آپ کہتے ہیں بڑے با اخلاق آدمی، دیکھا کتنا نیک کام کرتے ہیں، ہمارے صدر صاحب کو دیکھیں کتنا پیارا کپڑا پہنتے ہیں، کتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں، ان کو با اخلاق آپ کہہ سکتے ہیں معاملات کو دیکھتے ہوئے؟ بولیں نہیں کہہ سکتے. ہمارے وزراء جو ہم پر لوگ تاری ہیں، ان کی گفتگو اگر آپ میڈیا پر سنیں تو کتنی سلجھی ہوئی ہوتی ہے اور کتنی شائستہ ہوتی ہے، لیکن ان کے معاملات کو دیکھ کر کوئی کہا جا سکتا ہے خلق؟ تو یہی ہے، اخلاق اور ہے، تصنع اور ہے، اس میں باری فرق ہے، یہ سمجھنا ہے. اسی کو کہا جاتا ملا کی تقریر اور ہے، صوفیہ کا عمل اور ہے. ان کے پاس خلق ہے، اس کے پاس بناوٹ ہے. اور اس کی مثال یہی ہے جو وزراء کی میں مثال آپ کی خدمت میں کر رہا تھا. تو خلق اور چیز ہے، بناوٹ اور چیز ہے. خلق اور چیز ہے، ڈرامہ اور چیز ہے. خلق اور چیز ہے، مصنوعی طور پر اپنے آپ کو نوازنا یہ اور چیز ہے. جو شخص ڈرامہ کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بھول جاتا ہے. جس کو آپ ایکٹنگ کے لیے کہیں گے وہ کچھ دیر ایکٹنگ کرے گا، بعد میں اس کی رگ خود بخود پھڑکے گی اور پھر وہ اپنی گندی عادت کی طرف پھڑکے گا اور لوٹ کر آئے گا. اس لیے خلق کس کو کہتے ہیں اور یہ بظاہر اچھے کام کس کو کہتے ہیں؟ تو اچھے کام خلق میں داخل ہے، لیکن ہر اچھے کام کرنے والے کو اخلاق نہیں کہا جاتا. خلق یہ خلق اس چیز کو کہتے ہیں کہ خلق کہتے ہیں کہ خلق انسان کی طبیعت کا وہ ملکہ ہے، وہ استعداد ہے، وہ قوت ہے کہ جب وہ اجاگر ہو جاتی ہے تو اس پر اچھے کام کرنا خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص سے کہا جائے کہ آپ دو منٹ یہاں پر کھڑے رہے، وہ وہاں پر ایسی چکر لگا رہا ہو، اس کو کہیں گے آئیے ذرا یہاں مسجد کے یہاں پر کھڑے ہو جائیے، یہ مائک لے کر دو منٹ آپ بولیے، تو کتنا اپنے آپ کو محفوظ کرے گا آپ کے سامنے اور سانس لے گا اور پھر اچھے اچھے جملے آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کرے گا، تو کتنا تکلف اس نے کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کے سامنے اگر وہ تنہا کہیں بیٹھا ہے تو کسی طرح بھی بیٹھا ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ نے کہا یہ 100-200 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کر، تو جب وہ آئے گا تو کتنا تکلف کرے گا، یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میں نے منہ نہیں دھویا، میرے لباس صحیح نہیں ہے. اگر پھر بھی کہا نہیں آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ آئے گا تو جس انداز میں وہاں پر گفتگو کر رہا ہے اس انداز میں یہاں نہیں کرے گا، یہاں آپ کے سامنے ذرا اچھے اچھے جملے بولنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں تکلف، جان بوجھ کر اپنے اوپر کوئی چیز نافذ کرنا. تو عمل میں جو چیز بار بار جان بوجھ کر اپنے اوپر نافذ کی جاتی ہے وہ خلق نہیں ہوتا. خلق ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ آنکھ کھولیں تو آنکھ دیکھنے لگ جاتی ہے نا، تو جب آپ آنکھ کے پردے کھولتے ہیں، پلکیں کھولتے ہیں، تو دیکھنے میں کوئی تکلف ہوتا ہے؟ آواز جب آپ تک آ جائے تو سننے میں کوئی تکلف ہوتا ہے؟ نہیں. تو جو اچھی بات بغیر تکلف کے صادر ہوتی ہے اس کو خلق کہا جاتا ہے. تو ہر اچھے کام کرنے کا نام خلق نہیں ہے. خلق کہتے ہیں کہ اچھائی اس سے تکلف سے ادا نہ ہو بلکہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، طبیعت ثانیہ بن جائے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. اس لیے کہ خلق کے، میں پھر عرض کر دوں، سچائی، صداقت، رازگوئی، اثار، سخاوت، یہ تمام گوشے انسان کے اندر موجود ہے. اسی کے مقابلے میں حسد، بغض، تکبر، ریا، یہ بھی موجود ہے. اب جیسا ماحول ملے گا ویسی طبیعت اس طرف ڈھلتی چلی جائے گی، ویسی طبیعت اس کی طرف ڈھلتی چلی جائے گی۔ دیکھیں جب آپ دینی باتیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے نا، تراویح پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ للت القدر کی شب جو ہے، شب للت القدر جو ہے، للت القدر میں جب آپ آتے ہیں تو اس عبادت میں مزہ آتا ہے۔ یہ ہے خلق، جب طبیعت خود اس طرف راغب ہو، جب اچھے کام کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، تو اس کو کہا جاتا ہے خلق۔ اور خلق کے یہ تمام تر آثار انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کفر کی بحث میں آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس کو علم نفسیات کے ماہرین نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ عموماً یہ گفتگو ہمارے ممبروں سے ختم ہو گئی ہے، اس لیے مزہ طبیعت میں نہیں آتا۔ آج کھل کر اس گفتگو کو سنیے، کھل کے اس فلسفے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کوئی باپ، ہمارے وہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، میں اپنے بچے کے بارے میں پہلے ایک پلان بنا لیتا ہوں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے بچے کو پائلٹ بناؤں گا، میں اپنے بچے کو انجینئر بناؤں گا، تو یہ غلط فیصلہ ہے۔ ہاں اگر میں یہ کہوں نا میں اپنے بچے کو سچا بناؤں گا، یہ ٹھیک فیصلہ ہے۔ میں اپنے بچے کو سخی بناؤں گا، یہ ٹھیک ہے۔ میں اپنے بچے کو بخل سے بچاؤں گا، حسد سے بچاؤں گا، میں اپنے بچے کو شجاع بناؤں گا، عظیم بناؤں گا، راستگو بناؤں گا، سچ کی طرف راغب کروں گا، تو یہ ممکن ہے، ڈاکٹر بنانا ممکن نہیں۔ اس لیے کہ ڈاکٹر والی طبیعت اگر اس کی نہ ہوئی تو، انجینئر بننے والی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر نہ رکھی تو، لیکن خلق والی ساری صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے، بس خارج میں آئینہ دکھانا ہوتا ہے، وہ خود اندر سے اس کو کیچ کر کے واضح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو زاویے ہدایت کی تربیت کے، ہم کہتے ہیں نا اولاد کی تربیت، تو اولاد کی تربیت کے لیے جب تک والدین اس فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، بندہ باپ جو ہے بیٹے کو ڈنڈوں سے مارے اور کہ تجھے یہ بننا ہے، تو بیٹا باغی ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی اپنی اولاد کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اس کو اپنی ہوس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو دنیاوی مقام اور مرتبہ دلانے کے لیے اس کے لیے ایک پلان بناتے ہیں۔ کبھی وہ صلاحیت اس میں ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن خلق کی صلاحیت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، خلق کی صلاحیت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا باپ اگر بیٹے کے لیے پہلے سے پیدا ہونے کے ساتھ یہ منصور بنا لے کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا اور خدا نے اس میں صلاحیت نہیں رکھی ہے، وہ غبی ہے، وہ غبی ہے، نہیں پڑھ سکتا، یاد نہیں کر سکتا، تو اب باپ جو ہے کہ کہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، نہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ بچے کے لیے خلق کے جو شعبے اللہ نے اپنے فضل سے انسان کے اندر فطرت میں، ضمیر میں اور عقل میں رکھے ہیں، فیصلہ یہ کرے کہ میں اپنے بچے کو سچا بناؤں گا، سچ بولنے کی عادت سکھاؤں گا، میں اپنے بچے کو جھوٹ سے نفرت دلاؤں گا، میں اپنے بچے کو سخی بناؤں گا اور اس سے بخل کو دور کراؤں گا، میں اپنے بچے سے خوف اور ڈر کو دور کر کے اس کو میں شجاع اور بہادر بناؤں گا، اس کو اعتدال کی طرف لاؤں گا، اور اس کے لیے اگر وہ ماحول باقاعدہ پرووائڈ کرتا چلا جائے تو حضرات گرامی کچھ نہ پر وہ آئے گا۔ اور جو سچا ہوگا، وہ اگر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت نہ ہو لیکن معاشرے کے اندر وہ نام کر جائے گا جو ڈاکٹر کی جمال بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ یہ علم فلسفے کو انگریزی زبان میں پڑھ لیں، فارسی زبان پڑھ لیں، ہم عربی میں پڑھتے ہیں، تو تمام علم اخلاق کے ماہرین اور فلسفہ اور اخلاق کے فلسفہ کے ماہرین اسی بات پر پہنچتے ہیں کہ ان بچے کے اندر جوہر جس بات کو واضح کرنا ہے وہ ہے اس کے اندر خوبیاں۔ یعنی اگر دیکھیں مثال کے طور پر، بچے کو پہلے سے ہی سج بولنے کی عادت لگا دی جائے تو اس کی طبیعت ہو جائے گی۔ جسے بھوک لگتی ہے تو وہ باپ سے کہتا ہے کہ کھانا دو، اور باپ اس کی جگہ پر پانی دے دے تو انکار کر دے گا، نہیں پانی تھوڑی مانگا، روٹی مانگی ہے، تو اس کی طبیعت بن گئی اور روٹی مانگنے میں ہچکچائے گا نہیں۔ اب باپ نے اگر سچ بولنے کی عادت اس نے ڈال دی اور باپ جھوٹ بولے تو وہ اسی طرح رد کر دے گا جس طرح کے روٹی کے مقابلے میں پانی کو رد کر دیا، کیونکہ اس کی طبیعت بن گئی ہے، وہ اس کی طبیعت بن گئی ہے۔ جب تک اولاد کی فکر اس اعتبار سے اخلاق کے طور پر نہ کی جائے، اس وقت تک اقدار درست نہیں ہو سکتی۔ ایک بات، دوسری چیز اس کفر کے مسئلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہمارے اصلاح کے لیے جو پہلو ہے، ہماری تربیت کے لیے، اس کو واضح کرنا قرآن کی آیت کے حوالے سے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ چلو ہم بڑے ہو گئے، اب ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ جھوٹ کی عادت ہمارے اندر ہے، بغض کی عادت ہمارے اندر ہے، ڈرتے ہم ہیں، یہ سب چیزیں پیدا کیسے ہوگی؟ تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تنگ نظری کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو انسان بڑے خوبصورت انداز میں باخلاق ہو جاتا ہے، اور یہ مال کی محبت، یہ بے چینیاں، یہ گھبراہٹیں اور یہ خامخواہ کا مسمسہ جو دل و دماغ کے اندر شروع ہوتا ہے، یہ بہت بتدریج ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے چند چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ تنگ نظری کو، جو فکر تنگ نظری ہے، اس کو وسیع کرنا ہوتا ہے، ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو صحبت ہے، جن کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، دوستی میں بیٹھتے ہیں، وہ کلاس آپ نے چینج کرنی ہے، ان درجوں سے آپ نے مختلف ہونا ہے، ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا ہے کہ جو واقعی میں بااخلاق ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہے. ذرا شیخ سعدی سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں، تو کہا جی اللہ سے. فرمایا اس کے بعد کس سے ڈرتے ہیں؟ کہا جو خدا سے نہیں ڈرتا. یہ خلق اصلاح. اگر ہم اس کی صحبت میں بیٹھیں گے جو خدا سے نہیں ڈرتا، تو کبھی ہمارے اخلاق درست نہیں ہو سکتے. ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، صدر پاکستان بن جائیں، کہ فراڈ ہم سے جائے گا نہیں. اس لیے کہ یہ اور چیزیں ہیں اور اخلاق اور چیزیں ہیں. اخلاق جب درست ہوتے ہیں کہ جب تنگ نظری، پہلا آپشن یہ، کسی بھی ماہر نفس یا ڈاکٹر سے آپ بات کر لیجیے، وہ اسی بات پر پہنچے گا جو فقیر عرض کر رہا ہے. غور سے سنیے، پہلی چیز کہ تنگ نظری کو وسیع کیا جائے، اور اس کا پیمانہ بھی میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ بہت آسانی سے سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم توجہ نہیں کرتے اس کو، اور ہم گھر بیٹھے ہی ایکسرسائز کر سکتے ہیں ساری. دوسری چیز یہ ہے کہ نشست ان لوگوں کی استعمال کی جائے، حاصل کی جائے، کہ جو بااخلاق خود ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان لیکچر کا مطالعہ کیا جائے، ان کتب کا مطالعہ کیا جائے، ان دستاویزات کا مطالعہ کیا جائے جو ایسے لوگ گزرے ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں. میں کہتا ہوں ان تین چیزوں کو آہستہ آہستہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر درست کریں، تو میں کہتا ہوں کہ پھر بغیر ڈنڈے کے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، بغیر کسی کے ملامت کیے ہوئے آپ سے بخل ختم ہو جائے. کیونکہ یہ قرآن پھر آپ کو چین سے سونے نہیں دے گا جب تک اپنے منشور کے اندر آپ کو ڈھالے گا نہیں. کل ایک حاجی صاحب مجھے ملے، میں ان کا نام ذکر نہیں کرتا، انہوں نے ایک زمانے میں مجھ سے کہا تھا کہ جناب آپ مجھے کچھ بات بتائیں. میں نے ایک تفسیر ہے ان کا، اس تفسیر کا ذکر کیا، میں نے کہا یہ آپ پڑھیں. تو کل میری ان سے ملاقات ہوئی تقریباً ایک سال کے بعد، وہ کہنے لگے کہ میں سیلاب زدگان کے لیے کچھ کر رہا ہوں، سیلاب زدگان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے بہت زیادہ پیسہ بھی دیا ہے اور اہتمام کر رہا ہوں. تو میں نے ایسی مسکرا کر ان سے پوچھ لیا کہ حاجی صاحب آپ کے ذہن میں یہ سیلاب زدگان کی مدد کا خیال کیسے آیا؟ تو وہ خاموش رہے، مسکرا کر کہا کہ جب میں ٹی وی پر سیلاب زدگان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے قرآن یاد آ رہا تھا کہ قرآن نے مجھے کیا حکم دیا ہے. قرآن نے مجھے، کیونکہ میں نے وہ ناولیں اور فضول باتیں پڑھنا چھوڑ دی تھی، اور میں نے وہ گپے شپے جو دل کے اندر بد اخلاقی کے پہلو کو اجاگر کرتے، اس نشست کو چھوڑ دیا تھا، اور پورا سال میں نے قرآن کو قرآن کے حوالے کر دیا تھا. تو اب میں اگر اپنی بیوی سے لڑتا بھی ہوں تو بعد میں جا کر معذرت کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے اس اخلاق کو برا جانا ہے. تو اب یہ دیکھیں، قرآن کو جب پکڑ لیا جائے تو قرآن پھر بدعملی کو پنپنے نہیں دیتا، بلکہ ہر نہج پر جا کر آپ کو جھنجھوڑتا ہے اور آپ رجوع کرتے ہیں. پھر تو یہ ہے وہ چیز، قرآن کا انقلاب یہ ہے. قرآن جو انقلاب لاتا ہے، وہ انقلاب کی فکر یہ ہے. اب آپ دیکھیے، اس تنگ نظری کی بنا پر اگر آپ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کا حاکم بھی بن جائے، لیکن اس کی اگر نظر تنگ ہو اور وہ تنگ نظری کی طرف ہو، تو اس سے اس کے دیگر لوگوں کو کبھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنے لوگوں کو. لیکن اگر اس کی تنگ نظری کو وسیع کر دیا جائے، اور حدیث پاک کے اندر وسیع کیا گیا ہے، پڑوس کے حقوق آپ کو سکھائے گئے نا، تو یہ وسیع نظری کرنے کے لیے تو سکھائے گئے. آپ کو یہ کہا گیا نا کہ جناب تمہارے بچے اگر پھل کھاتے ہیں تو چھلکے تم اٹھا کر پڑوس کے گھر کے آگے نہ پھینکو، کہیں ان کے بچوں کے لیے یہ چیز آر بنے گی، اور شاید وہ غریب ہے تو وہ نہ لا سکے، اور اگر تم نے پڑوس کے ساتھ ہمدردی دکھائے گا تو خدا تجھے دگنا اجر عطا فرمائے گا. اس لیے فرمایا کہ تو غیر کو دیتا ہے، اگر اپنے رشتہ دار پر خرچ کرے گا تو صلح رحمی اور انفاق فی سبیل اللہ، دونوں اعتبار سے یہ 100 گنا بڑھ جائے گا. تو آپ شریعت کی تعلیم پر کبھی غور کرتے ہیں کہ گرتوں کو سہارا دینا، بوڑھوں کو سہارا دینا، غریبوں کو ساتھ دینا، یہ کس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز ہے کہ آپ کی فکر کو وسیع کیا جا رہا ہے. آپ کی فکر کو، سمجھ رہے، پہلے آپ اپنے گھر تک، چار دیواری تک، بس اپنے کمرے تک سوچتے تھے، گھر تک سوچتے تھے. شریعت نے اس تنگ نظری، یہ تنگ نظری کفر تک لے جاتی ہے، پھر اس تنگ نظری کے تلسم کو توڑنے کے لیے اس قالب سے آپ کو باہر نکالا. فرمایا خدا تجھے بخشے گا نہیں اگر تو پیٹ بھر کے کھا کے سو رہا اور تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. ڈر گیا انسان، کیونکہ وہ تو جنت چاہتا تھا، اب وہ بڑا اور اس نے فکر کو تبدیل کیا، اب پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کو کھانے کو دیتا ہے. اب اس کی جو فکر وسیع ہوئی ہے خیالات کے اعتبار سے، اب جو اپنے بچوں کے لیے سوچ رہا ہے، وہ دوسروں کے لیے سوچ رہا ہے، اور پھر جو قرآن نے یہ کہا کہ لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، انفاق فی سبیل اللہ تو تم نے کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں گھٹیا چیز نہیں دینا، بلکہ وہ چیز دینا جو تمہیں خود پسند ہے. اب اپنی پسند کی چیز جب وہ دوسرے کو دے گا تو کیا وہ تنگ نظر رہے گا؟ زکات انسان کو تنگ نظر بنا سکتی ہے؟ نہیں. زکات کا پورا فارمولا وسعت نظری کی طرف ہے. اسی طرح نماز کا پورا طریقہ یہ وسعت نظری کی طرف ہے. آپ شیٹھ ہیں تو کیا ہوا، غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے آپ کو، اسی سب میں جو غریب کھڑا ہے اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ غریب ہیں تو کیا ہوا، آپ کو اسی امیر کے ساتھ کھڑا ہے. یہ تفاوت ختم کرنا ہے، یہ درجہ اور فاصلہ جو یہ ختم کرنا ہے. جب امیر جو ایک نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں، جب آپ کسی غریب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور رب کے حکم کو یاد رکھتے ہیں کہ رب نے کہا ہے کہ سب اس کے بندے ہیں، کوئی گورا کوئی کالا نہیں ہے، سب ایک سب میں ایک ساتھ کھڑے ہوں، بتائیے ہل کسی مٹھاس دل میں وسعت کی آتی کہ نہیں آتی؟ یہ ہے شریعت کی جملہ تعلیم کا حاصل کہ جو آپ کے اندر وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے، جب تک اس حکمت کی باتیں اور اس احکام کے پیچھے جو رازوں کی باتیں ہیں اس کی طرف اگر آپ نے توجہ نہیں کی، تو پھر نمازیں پڑھتے جائیے، روزہ رکھتا جائیے، تہجد پڑھتے جائیے اور مزاج بالکل بھیڑیے جیسا ہو، تو پھر آپ نے رب کے مزاج کو اور اس کی شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا. خدا نے یہ نمازیں آپ پر فرض اس لیے کی تھی کہ تمہارے اندر کوئی اخلاقی تربیت ہو جائے، روزہ رکھا اس لیے تھا کہ تمہاری اخلاقی نشوما ہو جائے، زکات رکھی اس لیے تھی کہ وہ اخلاقی نشوما ہو جائے. یہ سب خدا خود بھی کرتا تھا، کر سکتا ہے، لیکن اس نے تمہارے کو دوسرے انسانوں کے ساتھ جو رشتے تمہارے ساتھ جوڑے ہیں اور مربوط کیا ہے، اس لیے کہ تم تنگ نظر نہ ہو، وسیع نظر ہو جاؤ. تنگ نظر ہوں گے تو اس کا خاتمہ ابلیس والا ہو جائے گا، اور وسیع نظر ہو گے تو پھر تمہارا حال وہی ہوگا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کا بیان فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں اس کو کتنا کھولا گیا. حدیث شریف میں آیا نا کہ جب وہ شخص اللہ کے حضور گیا تو رب کریم نے فرمایا میں تو بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا. اب دیکھیں اس پہلو کو کتنا کھینچا جا رہا ہے. مجھے کپڑے کی حاجت تھی، تو نے کپڑا نہیں دیا. میں تیرے دروازے پر آیا، تو نے نہیں دیا. وہ کہے گا مولا تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. فرما میرا بندہ تو آیا تھا. تو اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ جس کی تمام تر تعلیمات سے رب کو کوئی غرض نہیں ہے. یعنی نیکی کے اگر ہم کام کریں گے تو یہ رب پر کوئی احسان نہیں ہے. دراصل اسلام تمام تر تعلیمات اتنی حسین اور جمیل ہے کہ اس پر اگر آپ غور و تفکر کر کے عمل کریں گے تو یہ ساری ضرورت آپ کی ہے. اس سے دو فائدے ہوں گے. پہلا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ رب کے پیارے ہو جائیں گے اور اس کو اس کی حکمت کے ضمن میں عمل کریں گے، تو لوگ پھر 100 سال کے بعد بھی آپ کی مثالیں دے رہے ہوں گے کہ انسان ہو تو ایسا انسان ہو جیسا اجمیر کا خواجہ غریب النواز تھا، جیسا سرہند کا مجدد الفسانی تھا. اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جب احکام پر عمل کرتے ہیں تو اس کی حکمت کے تناظر میں عمل کرتے ہیں. اس لیے وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ غریبوں کی محبت کو بھی شامل کرتے ہیں، وہ روزہ تو رکھتے ہیں بھوکوں کے احساس کو بھی رکھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اخلاقی جو ہے وہ حسد کا، بغض کا اور ریا کا ہر قسم کا دریچہ ختم کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو عبادت کی حکمت کے پہلو کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو تمام تر مسئلے ہمارے لیے بالتدریج آسان سے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آخری بات یہاں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کی تفسیریں تو آپ نے کہیں سنی ہوں گی، میں اس لیے روایت کی تفسیر سے ہٹ کر میں نے یہ بات آپ کے سامنے کی ہے کہ آپ یہ نہیں کہو تو ابو جہل نے کفر کیا تھا، ہم نے تو کفر نہیں کیا ہے. لیکن اپنے اندر عادت حسد ہے نہیں تمہارے اندر، ہرس ہے کہ نہیں تمہارے اندر، تکبر ہے کہ نہیں تمہارے اندر؟ اس کو ابھی سے پکڑو اور اس کو ابھی سے ختم کرنے کی کوشش کرو. جب اس کو ختم کرنے کی تم کوشش نہیں کرو گے تو یہ تمہارے سر پر یہاں تک پہنچے گا جو حال یہاں پر تھا کہ ام لم تنذر لا یؤمنون. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک شخص آپ کی غلطی جو شریک گرفت ہے اور آپ کو بتا دے کہ اگر آپ سے شریک گرفت ہو، شریک گویا کہ معاملات میں کوتاہی ہو گئی ہے اور آپ نے اللہ رب العالمین اور اس کی رسول کی توہین کر دی ہے، الاعوذ باللہ نکلے کفر کفر نباشد، لہذا اس سے آپ دستبردار ہو جائے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں جناب، خود پسندی میں اگر بندہ ہو، تنگ نظری میں ہو، یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہاری بات ہی نہیں مانتا. یہی حال ان لوگوں کا ہوا جن پر حسام الحرمین فتوے لگے ہیں. اس لیے کہ یہی وہ حسد اور تنگ نظری تھی کہ جس کی بنا پر یہ سارے معاملات ہوئے. اور جو وسیع نظری والا ہوتا ہے اور آخرت کی فکر والا ہوتا ہے اور اس احکام کو رب کریم کے جانب منتقل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے نظری اس عطے نظری کا یہ پہلو واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں صحبت کا اثر ہے اور صالحین پر موجود حضرات اولیاء کرام کی کتب، ان کے لیکچر پر عمل کرنا ہے. اسی کو اگر آپ بگاڑ دیں گے تو سارا معاملہ دوسرا ہو جائے گا. اگر آپ نیک لوگوں کی بجائے دنیا دار فاسق و فاجروں کی محفل میں بیٹھیں گے تو اس کا نتیجہ دوسرا ہو جائے گا. اگر آپ نیک لوگوں کی کتب اور حالات کو پڑھنے کی بجائے فساق اور ظالموں کے اور بدچلند قسم کے لوگوں کے اگر حالات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر گناہوں کا وہ شعور بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ وسیع نظری کے ساتھ اپنی ذاتیات کو سنیں سوچیں گے تو پھر وہ چیزیں ساری اپنے اندر آنا شروع ہو جائے گی, اور حال اس میں کیا ہوگا کہ پھر نصیحت کے دروازے بند ہو جائیں گے, جس کو قرآن کہتا ہے کہ آپ سبا ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ تکبر کے اندر اتنے پختہ ہو چکے ہیں اور ہدایت کے تمام گوشے ان سے اس قدر ختم ہو چکے ہیں کہ اب ان سے کسی صورت کے اندر نصیحت اس پرکار بند نہیں ہو سکتی ہے. یہی چیز ابو جہل کے اندر تھی, اور یہی چیز اسی بارے میں کہا گیا نا کسی نے کہ ابو جہل نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ایمان کیوں نہیں لایا؟ محی الدین ابن عربی نے کہا کہ انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا, انہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے. ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا, محمد ابن عبداللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حضور کی بشریت کی طرف توجہ کی ہے, اس لیے اسے ایمان نہ مل سکا. صحابہ نے حضور کی بشریت کو مانا ضرور ہے, لیکن جو آپ کا تعلق رب سے تھا اس کی طرف دیکھا, اس لیے وہ صاحب ایمان ہوئے ہیں. اور یہی بنیادی فرق اہل سنت اور دوسرے فرقوں کے اندر ہے. یہ ہم سے کہتے ہیں تم بشر بولو اور نبی کو, ہم نے کہا نہیں بولیں گے. کہا مانتے نہیں؟ ہم نے کہا مانتے ضرور ہے, لیکن نہیں بولیں گے, تمہارے سامنے نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے. تو کیا حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہو؟ ہم نے کہا بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے, رسول کو جو بشر نہ مانے وہ تو کافر ہو جائے گا, لیکن ہم ضمن ذکر نہیں کریں گے, بشریت کا ذکر نہیں کریں گے. اس نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ حضور کو اللہ نے فضیلت کے وہ دریچے عطا فرمائے ہیں, اور فضیلت کو چھوڑ کر ظاہر کی طرف توجہ کرنا یہ ابلیس کا طریقہ رہا ہے, یہ ابو جہل کا طریقہ رہا ہے. تم نمازی تو بڑھ گئے, ریون میں جا کر تمہیں 40-40 دن تو لگا دیے, خدا کا نام تو تم نے لیا, لیکن رسول کی محبت تمہارے دلوں میں نہ آ سکی, اس لیے تم گمراہ اور بددین ہو گئے. ابلیس نے بھی اپنے سجدوں پر تفخر کر کے حضرت آدم کے ظاہر کو دیکھا اور باطنی کمالات کو چھوڑ دیا, وہ گمراہ ہو گیا. جبریل نے اپنے سجدوں کو نہیں دیکھا, حضرت آدم کے ظاہر کو نہیں دیکھا, بلکہ حضرت آدم کو جو رابطہ ان کے رب سے تھا اس کو دیکھ کر کہا کہ مولا یہ تیرا محبوب ہے, میں اسے سجدہ کر دوں گا. یہی بات آپ دیکھیے, اس کو کہا جاتا ہے کہ کفر دو قسم کا ہے. کس کا ہے کفر؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات فرمائی, میں نے کئی تفسیر اس پر دیکھی ہے, لیکن مفتی صاحب کا قول مجھے سب سے نکھرا ہوا اور سب سے جداگانہ نظر آیا. آپ فرماتے ہیں کفر دو قسم کا ہوتا ہے, میں اس کی اصطلاحی تعریف نہیں کر رہا, دوسری طرف آ رہا ہوں, اور اس کی تشریح انشاءاللہ میں کل کھل کے آپ کی خدمت میں منافقین کے بیان میں اس کی نظریں آئیں گی. چاہتا تو آج کرتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو تفصیل کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ کفر دو قسم کا ہے. ایک محبت کا کفر ہوتا ہے, ایک عداوت کا کفر ہوتا ہے. ایک محبت کا کفر ہوتا ہے, ایک عداوت کا کفر ہوتا ہے. محبت کا کفر یہ کہ وہ محبت میں اتنا بڑھاتا چلا جائے کہ وہ حدود سے باہر ہو جائے, جس طرح حضرت علی کی محبت میں لوگوں نے غلو کیا اور وہ حدود سے باہر ہو کر انہوں نے کفر اختیار کر لیا. ایک ہے عداوت کا کفر جو ہم سے وہابی منوانا چاہتا ہے, نبی کی تعظیم ایک بشر جیسی کرو اور اس میں بھی کمی کرو. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, تو نبی کے لیے عداوت رکھتا ہے. یہ جو کفر کی طرف گئے یہ عداوت کی طرف گئے, اس لیے کہ ابلیس جو کافر ہوا ہے وہ حضرت آدم کی محبت میں نہیں, حضرت آدم کے بغض میں ہوا ہے. تو ایک بغض کا کفر ہوتا ہے, ایک محبت کا کفر ہوتا ہے. تو ابلیس جو کافر ہوا ہے وہ حضرت آدم کے بغض میں ہوا ہے, اور بغض کب پیدا ہوتا ہے کہ جب باطنی فضائل کو نہ دیکھا جائے اور اس سے آنکھیں موڑ لی جائے. منافقین بھی کافر اس لیے ہوئے کہ ان کی نظر حضور کے ظاہر پر تھی. ابو بکر صدیق اس لیے ہوئے کہ ظاہر کو تو قبول کیا ہے اور دیوانے جس پر بنے ہیں وہ حضور کی باطنی صفات پر بنے ہیں. اس لیے نماز میں بھی اگر حضور آ جاتے ہیں تو مصلی چھوڑ دیتے ہیں, نماز میں بھی حضور آ جاتے ہیں تو مصلی. عبداللہ بن ابی سے جب کہا گیا جو منافقوں کا پیشوا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, یہ سورہ منافقون میں ہے, کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ, تفسیر المانی کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ, رسول تمہارے لیے سفارش کریں. اور سورہ منافقون میں جب منافقین مستقل طور پر لعنت کا شکار ہوتے رہے, اور آج بھی دیکھیں ابلیس کا بھی وہی حال ہے, ابلیس پر ابھی بھی لعنت اتر رہی ہے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے مولا معاف کر دے, تو فرماتا ہے کہ جا آدم کی قبر کو سجدہ کر لے, آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. اس لیے کہ اللہ نے اپنی محبت کا مرکز حضرت آدم کی ذات کو بنایا ہے. آج ابلیس روتا ہے, استغفار کرتا ہے, لیکن اس کی کوئی توبہ مقبول نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ جو رب کے محبوبوں سے بغض رکھتا ہے اس کی توبہ کو اللہ رب العالمین مقبول نہیں فرماتا جب تک کہ ان کے محبوبوں کو وہ راضی نہ کر لے۔ تو ابلیس آج بھی روتا ہے کہتا رب مجھے معاف کر دے، رب کریم فرماتا آدم کو جا کے سجدہ کر لے، پھر وہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں سجدہ تجھے ہی کیا تھا، تجھے ہی کرتا رہوں گا، تجھے مانا تھا تجھے ہی مانتا رہا۔ یہی بات دیکھے بالکل عبداللہ بن ابی کے مزاج کے اندر تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے تو قرآن کی آیت اتری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، صحابہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو مغفرت چاہتا ہے تو یہ مسجد میں بیٹھ کر لمبی تسبیحیں جو تو کھینچ رہا ہے تو اس کو اس سے استغفار نہیں ہوگا، رب سے تجھے یہ تسبیح نہیں جوڑے گی، رب سے تعلق یہ تیری نماز کا نہیں ہے، اس نماز اور تسبیح کا تعلق مصطفیٰ سے ہے اور رب سے تعلق پھر مصطفیٰ کا ہے، یہ تسبیح نمازیں تجھے مصطفیٰ تک لے جائیں گی اور مصطفیٰ تجھے خدا تک لے جائیں گے۔ رسول کی ذات ایک اٹل وسیلہ ہے جس کو تو درمیان سے ہٹا نہیں سکتا۔ اس نے چڑھ کر کہا تو میں کیا کروں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو يستغفر لكم رسول اللہ، آؤ رسول تمہاری سفارش کرے شفاعت کریں۔ اب گناہ خدا کا کیا ہے تو وہ ڈائریکٹ ہو کر خدا سے معافی چاہتا ہے لیکن رب نے قید لگا دی يستغفر لكم رسول اللہ، رسول جب تک سفارش نہیں کرے گا میں نہیں، میری ذات جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گی، تو غصے میں کہتا تھا لو رؤوسہم، اپنے سر کو مار کے جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ کے تحت رول مانی میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اس پر زور دیا کہ ہاں ہم تجھے لے جاتے ہیں سرکار کے پاس اور سرکار کو تجھ سے راضی کرواتے ہیں اور سرکار تیرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، تو اس بدبخت کے وہ کلمات آج بھی تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج آپ اس بدبخت کے قول کو دیکھیں اور آج کے نجدی کے اس قول کو دیکھیں تو بالکل واضح قول آپ کے سامنے آ جائے گا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا صحابہ سے، دیکھو تم نے مجھے رب کو ماننے کے لیے کہا میں نے مانا، تم نے زکات کے لیے کہا میں نے دیا، تم نے جہاد کے لیے کہا میں گیا، اب تم مجھے کہتے ہو کہ میں محمد کو جا کے سجدہ کروں، محمد کو خدا بنا دوں۔ ان اب آپ دیکھیں کہ رسول مکرم کی طرف اس لیے بھیجا جا رہا ہے، صحابہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ چل تجھے رسول کے پاس لے جاتے ہیں، رسول اللہ نے اگر شفقت کے ہاتھ تیرے لیے اٹھا دیے تو خدا تجھے بخش دے گا، تو وہ اتنا بغضی تھا اس نے اس بات کو دوسرا رنگ دیا۔ یعنی ہم جو یہ کہتے ہیں کہ آؤ انگوٹھا چومنے میں حرج کیا ہے، حضور کے نام پر چوما جا رہا ہے، قیام کرنے میں حرج کیا ہے، حضور کے ذکر میں کیا جا رہا ہے، تو کہتے ہو تو تم نے نبی کو تو خدا بنا دیا ہے، حالانکہ اس سے کوئی ہمارے کہنے کا یہ مقصد تھا، ہم تو محبت کا پیغام دے رہے تھے، یہ مقصد تھا، بالکل یہی فکر منافقین کے اندر تھی۔ جب صحابہ نے ان کو کہا عبداللہ بن ابی کو کہ آپ رسول کو تجھ سے راضی کرواتے ہیں، رسول تیرے لیے سفارش کر دیں گے تو تجھے اللہ بخش دے گا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے کہنے پر میں نے سب مان لیا، اب تم کیا کہتے ہو میں محمد کو خدا کہہ دوں؟ تو اس جاہل کو کوئی یہ کہے کہ جاہل تجھے اگر رسول کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے کہ رسول تیری سفارش کر دے تو بدبخت تیری ذہنیت کتنی گندی ہے، تو اس حقیقت کو اس پیار بھرے مشورے کو تو کہہ رہا کہ محمد کو میں خدا بنا دوں، تو وہ چڑتا تھا اس بات کو، ان کے نزدیک رسول اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ ظاہر پر نظر تھی کہ اگر وہ انسان ہے تو میں بھی انسان ہوں، لیکن صحابہ اکرام جو کھینچ کر اس کو اس طرف لے جا رہے تھے یہ بتا رہے تھے کہ رسول کو انسان تو کہا جائے گا کب، جب رسول کا تعارف رب کے سامنے ہوگا، اور لیکن جب بات کی جائے گی ہم جیسے ناتوانوں میں تو یہ واحد اور مؤثر ذریعہ ہے کہ اس کے بغیر رب کریم، اس کے تعلق کے بغیر رب کریم نہیں سنتا کسی کی۔ اور اس پر وہ چڑ کر کہتا تھا کہ کیا میں محمد کو رب بنا لوں، معاذ اللہ جس طرح ہمیں تانا دیتے تم نے نبی کو خدا بنا دیا ہے، میں نے کہا یہ بو پوری وہاں سے اٹھ کر آ رہی ہے، یعنی جہاں حضور کی تعظیم کی بات کی جائے، حضور کے ادب کی بات کی جائے تو کہا جاتا تم نے نبی کو خدا بنا دیا ہے، میں نے کہا یہی بات منافقین کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نمازیں تو پڑھ رہا ہے، حضور کے ہاتھ بھی چوم لیا کر، حضور کے قریب بھی آ جایا کر، حضور سے دعائیں بھی لے لیا کر، اس نے کہا جی میں رسول اللہ کو خدا نہیں بناتا۔ اس خبیث سے کہا گیا کہ رسول اللہ کو خدا بنانا کب لازم آیا اسے، اور قرآن نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جو قرآن نے لفظ ذکر کیا ہے تو ایک طرف خمس کو رکھا ایک طرف طیب کو رکھا، تو طیب ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت تھی، اور خمس کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا ہے جن کے اندر عداوت موجود تھی۔ اور وہ شروع سے وہ فلسفہ نظر آیا کہ جبریل کی صورت میں وہ صحابہ کی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں اور ابلیس جو ہے وہ منافقین کی جماعت کی قیادت کر رہا ہے، وہ نبی سے چڑھ کر سجدہ نہیں کر رہا ہے اور یہ نبی سے محبت اور رب سے جو تعلق ہے اس کو دیکھ کر نبی کو سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز خلاصے کے طور پر گناہ میں جو نکلی ہے وہ اسد ہے، حسد ہے، وہ تکبر ہے، وہ حرص ہے، اور سب سے بڑا گناہ جو شریعت مطہرہ میں ذکر کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نبی سے عداوت ہے، نبی سے عداوت، سب سے بڑا گناہ نبی سے عداوت ہے، کیونکہ نبی سے جب عداوت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اللہ کرنا بھی کام نہیں آتا، قیامت قیامت کرنا بھی کام نہیں آتا، ایمان ایمان کرنا بھی کام نہیں آتا۔ اور عداوت کیا یہ عداوت نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نبی کو ایسے مانو جسے بڑے بھائی کو مانتے ہو؟ معاذ اللہ یہ عداوت نہیں ہے کہ نبی کا ذکر ایک بشر جیسا کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو معاذ اللہ؟ کیا یہ عداوت نہیں ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ؟ کیا یہ عداوت نہیں ہے کہ آج بھی رسول اللہ کی جالی پر وہ بدبخت ہاتھ مار کے کہتے ہیں مات محمد، محمد انتقال کر گئے ہیں، مات محمد؟ کیا یہ عداوت نہیں ہے؟ آج بھی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جو کہتے ہیں گنبد خضرا کو ہم گرا دینا چاہتے ہیں، کیا یہ عداوت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ اکرام تو وہ ہیں کہ منبر پر لگی ہوئی دھول کو بھی چومتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا یہ آپ دھول کو کیوں چوم رہے ہو، اب حضور تو موجود نہیں ہے، فرما حضور تو نہیں ہے لیکن حضور یہاں بیٹھا تو کرتے تھے۔ تو یہ محبت کی رائے ہیں جو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور آخر میں چلتے ہوئے بات میں عرض کر دوں، اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جب ان کا حسد پختہ ہو گیا اور ان کا بغض جو ہے وہ پختہ ہو گیا، تکبر جو ہے وہ ان کا پختہ ہو گیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر۔ یہاں پر ایک جبر کا عقیدہ پیش کر دیا، جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو وہ ایمان کیسے لائیں گے، جب اللہ نے ان کو بے ایمان کہہ دیا ہے تو وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ تو حالانکہ یہ بالکل بہت بڑی نیری جہالت ہے، یہ تقدیر کے مسئلے سے ناواقفیت ہے۔ دراصل یہ ہے کہ ساری چیزیں رب کریم کے علم میں مستحضر ہے، موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت اور پوری امت کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے سے پہلے ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ بلغۃ الحیران کے اندر دیوبندی علماء کے چوٹی کے مولوی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بلغۃ الحیران میں لکھا کہ جناب جب کام ہوتا ہے تو رب کو پتا چلتا ہے، اور کام جب تک نہ ہو تو رب کو علم نہیں ہوتا۔ آپ میری لائبریری میں آ کے دیکھ سکتے ہیں، جیسا اسماعیل دہلوی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے، جب چاہے غیب دریافت کرے۔ ہم نے کہا دریافت وہ کرتا ہے جسے علم نہیں ہوتا، ہمارا رب دریافتی علم سے پاک ہے، وہ دریافت نہیں کرتا۔ تو تقدیر کے مسئلے کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ذرا توحید، توحید کرنے سے توحید ہی نہیں بنتا جب تک عشق محمدی آ کر اس نظریے کو سمجھا نہ جائے۔ تو باب دیکھیے کہ یہی تمام چیزیں محتاط طریقے کے ساتھ کنز الایمان میں آپ کو ملے گی۔ اللہ یستہزئ، مودودی صاحب کا ترجمہ ذرا اس کے نیچے اٹھا کر دیکھیں، مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، مودودی صاحب کو ذرا پڑھ کر دیکھیں جماعت اسلامی کے بانی کہ وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، کافروں نے مکر کیا اللہ ان سے بڑا مکر کرنے والا ہے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ہنستا ہے، اللہ ٹھاٹا مارتا ہے۔ او مودودی صاحب، آپ نے جماعت اسلامی بنائی، شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ لفظ کوئی اپنے باپ کے لیے نہیں بول سکتا، آپ نے خدا کے لیے بولے، خدا کے لیے ایسے جملے بولے۔ اور ادب و محبت محمد رضا کا کنز الایمان اٹھا کر دیکھیں۔ میں آپ کو دعوت فکر کے حوالے سے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں دعوت فکر کے حوالے سے آپ کو مطالعے کی دعوت دے رہا ہوں، میں آپ پر کوئی بات مسلط نہیں کر رہا اور جبرن آپ پر بات نہیں ڈالتا، میں نے آپ کے سامنے آپشن پیش کر دیا ہے۔ اور میرے بچوں نے کل اعلان بھی نیٹ پر بھی اس کو سن رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہاں پر ہمارے بچے آپ کے سامنے اعلان بھی کرتے ہیں اور نمبرز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی فیڈ بیک دیجئے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی اختلاف ہے تو ہمیں بھی تو آپ مطمئن کریں، لیکن ہمیں جو صحیح راہ نظر آئی ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ تو جسے خدا کے حضور بولنے کے آداب نہ آتے ہو اس کو آپ کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے، وہ آپ کا نمائندہ کیسے دے سکتا ہے؟ جو نبیوں کے بارے میں کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پنڈت زادے تھے، الیاذ باللہ، جو نبیوں کے بارے میں ایسے گھٹیا جملے کہے، وہ آپ کے لیے نمائندہ کیسے بن سکتا ہے؟ غور و فکر کرنے کی سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اندر کہ تقدیر میں یہ مسئلہ شامل ہے کہ اللہ رب العالمین ہر شے کا علم رکھتا ہے، جو چیز وجود میں آ گئی اس کا بھی، جو آئے گی اس کا بھی، جو موجود ہوگی اس کا بھی، اور جو معدوم رہے گی اس کا بھی، جو تختہ دنیا میں کھل کے سامنے آ جائے گی اس کا علم بھی ہے موجودات کا، اور جو چیز ہے لیکن اسے وجود بخشا نہیں جائے گا، وہ معدوم ہے، وہ ہمیشہ تک خاموش رہے گی، لیکن اس کا وجود اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس عالم شہود کے اندر جلوگر نہیں ہوگی، عالم شہادت میں وہ کسی صورت میں ظاہر نہیں ہوگی۔ جس طرح ہوا کی صورت ہے، درخت کی صورت ہے، آپ کی صورت ہے، میری صورت ہے، یہ عمارت کی صورت ہے جو ہمارے سامنے مشاہدات کے اندر ہے۔ تو جو دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک وہ مشاہدات کی صورت جو تختہ زمین پر سجا دی گئی، اور ایک وہ ہے جو تخلیق تو کی گئی، کیونکہ خلق کہتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو خلق کی دو قسمیں ہیں، ایک موجودات، ایک معدومات۔ تو رب کریم کا علم ہر شے پر وسیع ہے کہ موجودات بھی اس کے علم میں ہیں، معدومات بھی اس کے علم میں ہیں۔ ہاں، رب کریم جب علم غیب نبیوں کو دیتا ہے تو ان کو معدومات کا علم نہیں دیتا، موجودات کا علم دیتا ہے۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو شرک شرک کی بات کرتے ہیں۔ میرے امام نے اس بات کی وضاحت خالص الاعتقاد کے اندر کی ہے، اور الدولت المکیہ کے اندر کی ہے کہ وحی کے ذریعے جو نبیوں کا علم دیا گیا ہے وہ موجودات کا ہے، معدومات کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ موجودات کا علم متناہی ہوتا ہے اور معدومات کا علم غیر متناہی ہوتا ہے، اور غیر متناہی انسان کو دیا نہیں جا سکتا، وہ رب کریم کا خاصہ ہے، اس لیے کہ جو واجب الوجود ہوگا اسی کی صفات غیر متناہی ہوگی۔ تو تقدیر کا مسئلہ یہ، تقدیر بنا ہے قدر سے، قدر کا معنی ہے اندازہ لگانا، کیا معنی ہے؟ انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا اندازہ لگا دیتا ہے، پھر گارنٹی اس پر گویا کہ گارنٹی اور وارنٹی نامے اس کے لیے جاری کیے جاتے ہیں کہ 6 مہینے تک یہ چلے گا، 8 مہینے تک چلے گا، 1 سال تک چلے گا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فن کا اظہار کرتا ہے۔ رب کریم نے جب خلق کو پیدا کیا تو اس سے پہلے بھی اور خلق کو پیدا کرنے کے بعد جس نے جو کرنا تھا اس سب چیز کا علم اللہ کے علم میں موجود ہے۔ ایک بات ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے 2 چیزیں رکھی ہیں، انسان کو جب پیدا کر دیا خدا نے تو اس کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہے اور مجبوری بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے اور مجبوری بھی دی ہے، جو وہ کام کرے گا وہ اپنے ارادے سے کرے گا، جو کام کرے گا وہ ارادے سے کرے گا۔ اب سنیے، ہم جو درس دے رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، یہ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک مسجد ہوگی، اس میں اس ٹائم پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ بیٹھ کر اس انداز میں درس سن رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے، تو یہ اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ ہونے سے پہلے علم ہے، اس کے بعد اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس دور میں موجود ہوں گے اور اس جگہ پر موجود ہوں گے تو وہ اپنے ارادے سے اچھا کام کریں گے کہ برا کام کریں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ برا ہی کریں گے، نہیں، وہ اچھا کریں گے کہ برا کریں گے، جس نے اچھا کرنا تھا اس کا پہلے سے علم اللہ کو ہے، جس نے برا کرنا تھا اس کا پہلے سے علم اللہ کو ہے۔ اس میں جب کہاں سے آ گیا، کہاں اللہ نے ان کو مجبور کیا ہے؟ جس طرح ان کے وجود کا علم خدا کو ہے تو ان کے اس فعل، ان کی نیت کا علم بھی اللہ کو ہے، اس کو کہا جاتا ہے تقدیر۔ پھر انسان کو ارادے دے دیے گئے۔ اب دیکھیں، جبر تو یہ ہے کہ کولو کے بیل کی طرح اس کی کان کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیا جائے اور وہ کنویں کے گر چکر مار رہا ہو اور آنکھیں اس کی بند ہو اور وہ سمجھ رہا ہو، بیل جس طرح سمجھتا ہے کہ میں بہت لمبا سفر کر رہا ہوں، اگر بیل کی آنکھیں کھول دی جائے تو کبھی چکر نہیں لگائے گا، وہ اڑ جائے گا، شور کرے گا، لیکن اس کی آنکھیں بند کر دی جاتی تو سمجھتا ہے میں بہت لمبے کھیت میں جا رہا ہوں، پھر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو گھمایا جا رہا ہے صرف اس کو۔ تو یہ ایک جبری چیز ہے، اس کی آنکھ بھی باندھ دی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آسان مثال دے رہا ہوں، اس کی آنکھ بھی باندھ دی گئی، اس کی گردن بھی باندھ دی گئی، اس کو ہرایا جا رہا ہے، اب وہ بالکل اس کو پتا ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت لمبا سفر کر رہا ہوں، لیکن وہ کولو کا بیل ہے، وہ گھوم رہا ہے اس کے ارد۔ انسان کو ایسا نہیں بنایا، کولو کے بیل کا تصور جب آتا کہ جب ابو جہل کے سامنے نبی پاک نہ ہوتے، وہ معجزات نہ ہوتے، وہ دعوت نہ ہوتی، وہ کفر کی مذمت اور اسلام کی حقانیت کی باتیں نہ ہوتی، قرآن نہ ہوتا، جب کہتے کہ جناب اب ان کا کیا قصور تھا بیچاروں، وہ تو ایسے مارے گئے، ہم نے کہا ان کو بیچارہ کہنا یہ باتیں جب متصور ہوتی، جب ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ اب نبی پاک سامنے موجود ہے، جن کا خلق تنہا خلق جو ہے وہ اپنی نبوت کو آشکارا کر سکتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، قرآن تو اس کی سرکار پر جو اتارا گیا ہے تو نور لنا نور ہے، اور سرکار پر اگر قرآن نہ بھی اترتا تب بھی حضور اپنی نبوت کو اپنے خلق سے واضح کر دیتے۔ تو ایک تو ایسی جامع صفات اور اخلاق، اور وہ بھی اخلاق کہ انک علی خلق عظیم، جو خلق عظیم کے اوپر ہے، یعنی خلق عظیم سے مراد علی خلق العظیم، کہ خلق پر آپ کو ایسے رکھا گیا ہے جس طرح سواری کی لگام سوار پر ہوتی ہے، یعنی حضور کے ہاتھ میں کردار کی ایسی لگام ہے کہ جس سمت حضور سواری لے جائیں تو اسی کو خلق کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے خلق ان تمام درجوں کو اس قدر اس انداز کے اندر سر کیا، ایک تو حضور موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، کنکریاں ہاتھوں میں کلمہ پڑھ رہی ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، قرآن کی وہ آیات جس کے وہ مشتاق ہیں عربی کے، روایت میں آتا ہے کہ جب حضور اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے، حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت کریں تو فضا معلق ہو جاتی تھی۔ بتائیں جب اللہ کا حبیب قرآن پڑھ رہا ہوگا تو کیا شان ہوگی؟ وہ زبور ہے، یہ قرآن ہے، وہ داؤد علیہ السلام ہے، یہ حبیب اللہ ہے، تو ان کی تلاوت، ان کی تلاوت، ان کی تلاوت میں لذت، ان کی تلاوت میں لذت، ان کے کلام کی تاثیر، ان کے کلام کی تاثیر۔ اب جو سرکار کلام پڑھتے، سیدنا صدیق اکبر کہتے جب فضا میں یہ آواز گونجتی تو ابو جہل اپنے گھر میں سویا ہوتا، جب کانوں میں آواز آتی تلاوت کی تو پھر بستر اس کو کانٹا لگتا کہ کانٹے کا بستر ہے، وہ فوراً اٹھ جاتا، کیونکہ عربی کے شوقین لوگ تھے، غزلیات پڑھتے تھے، اہل زبان تھے، تو اپنی چادروں کو پھینک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی دیوار کے ساتھ وہ کان لگا کر پوری رات قرآن سنتے رہتے تھے۔ ادھر سے عدبہ اس دیوار کو پکڑا ہوا ہے, شیبہ ادھر ہے, ابو جہل ادھر ہے. جیسے حضور تہجد کے وقت تلاوت کو موقوف کر دے, ابھی دیکھتے ہیں اندھیرا ہے, جلدی جلدی بھاگ کر اپنے گھر میں چلے جائیں. اب تینوں کا راستہ تو ایک ہی گھر سے, ایک ہی گھر کا راستہ جو وہ ایک ہی منزل تھی, ایک ہی راستہ تھا, ایک ہی سڑک تھی. جب وہ تینوں اس پر آ کر ملتے تھے ایک دوسرے سے, تو کہاں گیا تھا, وہ پوچھتا تو کہاں گیا تھا, وہ تو کہاں گیا تھا, تو میں پتا چل جاتا کہ جناب تینوں وہیں پر پہنچے تھے. پھر ایک دوسرے پہ لعنت کرتے کہ دیکھو تم ان کو غلط کہتے ہو, پھر کیوں جاتے ہو. انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے لات کی قسم ہے, ہیبل کی قسم ہے, عزا کی قسم ہے, کل میں نہیں آؤں گا, یہ بہت بڑی غلطی ہم نے کر دی ہے. تو یہ جبر ہے, جبر ہے, حقیقت کو قبول کر رہے ہیں لیکن تکبر انانیت ہے. کیسے مانے, کیوں مانے, ہم قریش کے سردار ہیں, ہم کیوں مانے, ہم کیسے مان سکتے ہیں. تو ان کو مارا تکبر میں ہے, خدا نے مجبور نہیں کیا, خدا نے مجبور نہیں کیا, وہ اپنے ہاتھوں تکبر کا شکار ہوئے ہیں, نفس کا شکار ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے جب دل اس طرف راغب ہو چکا, قسمیں کھائی کہ بھگوان کی قسم, فلانے کی قسم, لات کی قسم, عزا کی قسم, نہیں آئیں گے. اور جب دوسری رات ہوتی ہے میرے آقا پھر کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو پھر وہ سارے وعدے وعید اور قسمیں بھول چکے ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے گھر سے نکل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی دیوار پر کان لگا کر سرکار کا کلام سنتے ہیں. پھر جب تینوں کی ملاقات اس طرح ہوتی ہے تو پھر تینوں دوسری دفعہ تو ایک دوسرے میں تو بھی نہیں کرتے, شرمندہ ہو کر سر جھکاتے ہیں, ایک ادھر چلا جاتا ہے, ایک ادھر چلا جاتا ہے, ایک ادھر چلا جاتا ہے. تو اب اس میں جبر کر سب کہاں پر ہے, یہ تو ساری کی ساری چیزیں حقیقت پر ہے لیکن وہ ایک انانیت تھی. کیا تھی؟ انا تھی کہ ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے. اسی طرح آپ دیکھیے اس انانیت نے ان کی لٹیاں ڈبو دی ہے, اس کو جبر نہیں کہا جا سکتا. اب اس انانیت نے اتنا عروج کیا کہ قرآن نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک انانیت, جب انانیت بڑھتی ہے نا تو یہ بہت فساد پیدا کرتی ہے. یہ آنظر تو ان کا جواب ہے, سبا ان کا جواب ہے, اور ختم اللہ کا جواب یہ ہے. اس کو بڑے پیارے انداز میں امام غزالی اور دیگر بزرگوں نے سمجھایا, اور تمام اسلاف کی کتابوں میں تقریباً ہر تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں, کچھ روحانی تقاضے ہوتے ہیں. جسمانی صحت کے جو اصول ہیں اس کو اگر آپ توڑیں گے تو اللہ نے جو چیز جسم کے اندر جس کام کے لیے بنائی ہے وہ اس کا الٹا کریں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے, اور بلڈ پریشر اس کو انفشار دم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو جاتا ہے, لیکن وہ روزانہ نمک کے دو دو چمچ کھاتا رہے اور حکیم کہے کہ نہ کریں جناب, ایسا مرغن غذائیں نہ کھائیں. شوگر کا مریض ہے جناب لیکن وہ میٹھا چھوڑتا ہی نہیں ہے, کہ نہ کریں, یہ صحت کے اصول کے خلاف ہے, نہ کریں, آپ کی طبیعت اس کی اجازت نہیں دے گی. اگر کوئی پیلیا کا مریض ہے, وہ گرم غذائیں مچھلیاں کھا رہا ہے, تو حال کیا ہوگا کہ جگر کا کام تھا خون بنانا, لیکن جب گرمی اس کو اور مل گئی تو جگر خاموش ہو گیا. اب خون بنانے کے بجائے وہ خون کو خراب کر رہا ہے, وہ خون کو اور ختم کر رہا ہے. میڈا جس کا خراب تھا, اب اس کو کہا گیا کہ اگر آپ اس وقفے کے ساتھ اس چیزوں کو استعمال کریں, صحت کے اصول کو پامال نہ کریں, تو آگے چل کر آپ توانا بن جائیں گے, توانا ہو جائیں گے, طاقتور ہو جائیں گے, باہمت ہو جائیں گے. لیکن جب صحت کے اصولوں کو اس نے فراموش کیا تو ایک حال یہ ہوگا کہ جب میدہ خراب ہو گیا تو پھر دیکھیں دل کا کام تو خون کو پمپنگ کرنا تھا, لیکن وہ دل پھر جس انداز میں جسم کو نقصان پہنچائے گا تو باہر کی دشمن کی گولی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب جب اس جسمانی اصول کی پاسداری نہ کی جائے تو پھر جو چیزیں, دل کا کام خون کا تھا, جگر کا کام خون کا تھا, میدے کا کام ہضم کرنے کا تھا, آنتوں کا کام دیگر اور معاملوں میں لگا ہوا تھا, تو یہ تمام چیزیں, گردوں کا کام, یہ تمام چیزیں جب جسم کے اصول اور طب کے مشوروں کو فراموش کیا گیا تو ہر چیز اپنے کام سے ہٹ کر الٹا رزلٹ دینے لگی. جس نے جو کام کرنا تھا اس کام کو جب الٹا کیا تو پورا نظام ہی بدل گیا, اور نظام بدلنے کی بنا پر اب کیا ہوا کہ پیشاب اب گردے کے ذریعے پاس نہیں ہو رہا, اب خون دل کے ذریعے پاس نہیں ہو رہا, جگر خون کو تیار نہیں کر رہا, میدا کھانے کو ہضم نہیں کر رہا, یہ ساری چیزیں الٹی ہونے شروع ہو گئی. یہی روحانی اصول ہے کہ جب روحانیت کے اندر تکبر اور حسد, یہ جب اصول اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے. جہاں کان سننے والے ہوتے ہیں تو وہ ہدایت کو نہیں سنتے, جہاں آنکھیں دیکھنے والی ہوتی ہے تو وہ حق کو نہیں دیکھتی, جہاں زبان سے حق کہنے کے لیے وہ ہدایت کے پہلو رکھے جاتے ہیں تو وہ الٹ جاتے ہیں, کان جہاں صلاحیت کو لینے والے ہیں وہ اسی طرح الٹے ہو جاتے ہیں کہ جس طرح گرمی پہنچنے کے بعد جگر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے, جس طرح بلڈ پریشر ہائی ہونے کے بعد دماغ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو کھو دیتا ہے. تو ہوا دراصل یہ ہے کہ جب انہوں نے تکبر اور انانیت کے اپنے اوپر بار کو انڈھیلتے چلے گئے تو روحانیت کے تمام اصول کا جب انہوں نے بگاڑ کیا تو جو ہدایت کے زاویے تھے وہ الٹے ہونا شروع ہو گئے, اور حال یہ ہوا کہ آنکھ ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف لے جا رہی تھی. یہ بگاڑ جو تھا, یہ صحت کا جس طرح بگاڑ بتا رہا ہوں, یہ روحانیت کا جو بگاڑ تھا اور تمام چیزیں بگڑ گئی اندر, تو رب کریم نے بڑے شائستہ انداز میں اس کو ذکر فرمایا کہ یہ تو مہر لگا دی ہے اللہ نے, ان کے کانوں پر، مہر لگا دی اللہ نے ان کے منہ پر، پردے ڈال دیے اللہ نے ان کی آنکھوں پر. کیا مطلب؟ یہ مہر سے مراد یہ تھا کہ اس اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے مہر کے ذریعے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے زبان کو بند کرنے کے ذریعے. اس میں جبر کا کوئی پہلو موجود نہیں. اور تکبر ان کے اندر اس قدر کٹ کٹ کے بھرا تھا کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کشادہ راہ کر دی اور جس کے لیے معاملات کشادہ ہو گئے، اور اس نے اپنے ارادے کی قوت کو دخل دیا اور فکر کی قوت کو دخل دے کر وہ تھوڑا سے آگے بڑھا تو اس کو ایمان کی نعمت مل گئی. جس طرح کے صحابہ کے اندر آخری مسلمان ہونے والوں میں قریش کے سردار ابو سفیان ہیں کہ جو حضور کے جتنے سخت دشمن رہے، لیکن آہستہ آہستہ حضور کی فتوحات کو دیکھ کر انہوں نے حضور کی نفرت کے پہلو کو نکال کر اچھائی کے پہلو کو بڑھانے کی کوشش کی کہ ہے کوئی حقیقت جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں ان کی طرف چلی جا رہی ہے. اور آخری حال یہ ہوا کہ توحید بھی انہیں مل گئی، رسالت بھی انہیں مل گئی، رسالت کا عقیدہ بھی انہیں مل گیا. لہذا چاہیے یہ کہ انسان گناہوں کی بنیاد کو سمجھنے سے پہلے حرص ہے، حسد ہے اور تکبر ہے، اس کو اپنے اندر پنپنے نہ دے، اس کی عمارتوں کو اپنے اندر استوار ہونے نہ دے. اس کے علاج جہاں سے دستیاب ہو جائیں، جہاں سے اس کے لیے معاملات مہیا ہو جائے، فی الفور اس کے تدارک کی صورت کرے. اس لیے کہ جب حرص پختہ ہو جاتی ہے اور جب تکبر پختہ ہو جاتا ہے، جب حسد پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر معاملہ وہ ہو جاتا ہے کہ ہزار بار اس کے سامنے یا اس کو سامنے بٹھا کے رات بھر اس کو قرآن سنت کے دلائل دیے جائیں تو اس کے اندر تو قبولیت کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے اس گندی فکر کی وجہ سے. اور پھر وہی نظریہ آتا ہے کہ سوا کے محبوب کہ سوا ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پر اب اس عمل کی وجہ سے مہر لگ چکی ہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. چند باتیں اخلاق کے حوالے سے اور احوال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نے ذکر کی ہے، اور بچوں کے آداب اور تربیت اولاد کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بات کو ذکر کی ہے. اور چلتے چلتے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک ہی حدیث کو آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں جو اخلاق کا کامل مجموعہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس بات کی تعلیم فرمائیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا گوشے ڈالیں، تو سنیے، بچہ جب گھر میں پیدا ہو جائے، بیٹا جب گھر میں پیدا ہو جائے، اس کے پیچھے اس طرح نہ لگ جائیں کہ اس کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے. ابھی تو بیچارے کا عقیقہ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے یہ گھر والے ساری امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں. وہ اخلاق کی اقدار جو انسان کے وجود میں ہوتی ہے اس کو کشادہ کرنے کی، جب اس کہے گا اس کا اخلاق خود آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا پڑھنا چاہتا ہے، کس راہ کی طرف چلنا چاہتا ہے اور یہ کس طرف مڑنا چاہتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی. آخری وہ بات بڑی توجہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سید عالم نے یہی بات ہمیں سکھائی کہ ادبو اولادکم ثلاثۃ خصال، پہلے دن سے ہی اپنے بچوں کو تین خصلتیں سکھاؤ، تین باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، تین باتوں کی عادت اپنے بچوں کے اندر ڈالو کہ جو ان کے اندر اخلاق کی قدرے اگر خدا نہ خواستہ کبھی پامال ہوں گی، یہی تین فکریں اس کو لا کر پھر اس اخلاق کی عمارت کو استوار کر دے گی. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے، فرما پہلی چیز یہ ہے حب نبیکم، پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت کو ڈالو. اس لیے کہ نبی کی محبت ہی سے خدا کی محبت آئے گی، نبی ہی کی ذات اسے خدا کی طرف لے جائے گی. فرما حب نبیکم، دوسرا فرما حب اہل بیتہ، نبی کے اہل بیت. اہل بیت میں یہاں صحابہ اور حضور کے گھرانے دونوں شامل ہیں، کیونکہ اہل عام ہیں اور یہاں پر حضور نے جو مطلق فرمایا اس سے مراد صحابہ اکرام بھی ہیں اور اس سے مراد اہل بیت اعظام بھی ہیں. اور ان تمام کو تفاسیر کے اندر، تفاسیر کے کتب کے اندر اہل بیت ذکر کیا گیا ہے. تو دوسری چیز میرے آقا نے بیان فرمایا، پہلی چیز اپنی اولاد کو حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. جب نبی کی محبت آئے گی تو عداوت نکل جائے گی، تو جب نبی کی محبت رہے گی یہ اس کے لیے کامل دستگیری کا سہارا مل گیا ہے. حب نبیکم حب اہل بیتہ، دوسری چیز اپنے بچوں کو سکھاؤ نبی کے اہل بیت کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں یہ امام حسین کا تم ذکر کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. ہم نے کہا تم سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہم تو مر جائیں گے، ہماری زندگی تو ہو گئی ہے، لیکن ہمارا بچہ پہلے سے ذکر حسین کرنا اس کو آ جائے، ذکر اہل بیت کرنا اسے آ جائے، ذکر غوث اعظم اس کو آ جائے، تاکہ تم جیسے دجالوں سے واضح ہو جائے. اس محفل میں وہ بیٹھے گا تو نصیحتیں سنے گا، بزرگوں کی محبت کو اپنا معیار بنائے گا، تو وہ تم جیسے جوکروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا، ان جیسے صراط مستقیم کے مسافران حق کو اپنا آئیڈیل بنائے گا اور ان کی محبت کے صدقے ان کا ایمان بچ جائے گا. فرما حب نبیکم وحب اہل بیتہ. اور تیسری چیز فرمایا قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت کا ذوق ان کے اندر پیدا کرو. اور کتنی بنیادی تعلیم میرے آقا نے بیان فرمائی کہ پہلی چیز نبی کی محبت، دوسری اہل بیت کی محبت، تیسری قراءۃ القرآن. فرمائی یہ تین چیزیں اپنے بچوں کو سکھا دو، اور تم نے سکھا دیا تو تم نے حق ادا کر دیا. یہ تین چیزیں تمہارے بچوں کی دستگیری کرے گی، اور ان کے لیے گھٹا ٹوپ آندھیوں والے ماحول کے اندر بھی اور پر آشوب ماحول کے اندر بھی یہ تین چیزیں ان کی دستگیری کرے گی، اور نرے اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر بھی یہ تین چیزیں انہیں وہ شمع روشنی کا وجود بخشے گی کہ جس چراغ کے ذریعے یہ صراط مستقیم کو بڑے آسانی سے تلاش کر لیں گے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین اخلاق کے ان تمام اقدار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں نے کوشش کیا ہے کہ اس تفسیر کو عام روایتی تفسیر سے ہٹ کر اپنے اصلاح کے حوالے سے ہم غور و فکر کریں. تکبر اگر اپنے اندر ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ تکبر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. بڑائی، اچھا کھانا، اچھا پینا یہ منع نہیں ہے، کسی کو گھٹیا سمجھنا جو ہے یہ تکبر ہے. حسد یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس سے مال چھین کر میرے پاس آ جائے اور یہ سے کلاش ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کہ ایک حسد مردود ہے اور ایک حسد محمود ہے. کچھ جگہ پر حسد کرنا بہت ثواب کا کام ہے، اور کچھ جگہ پر حسد کرنا گناہ کا کام ہے. حسد محمود کو رش کہا جاتا ہے، غبتہ کہا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں رش کیا جائے، غبتہ کیا جائے تو دو ذاتوں پر کیا جا سکتا ہے، کہ ایک ایسا مالدار آدمی کہ جسے اللہ نے رزق حلال کی فراوانی دی ہو اور وہ اپنے خزانے کے منہ کھول کر اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لیے لٹا رہا ہو، تو اس سے حسد محمود کیا جائے گا کہ یا اللہ یہ نعمت اس کے پاس سلامت رہے اور مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی تیری رضا کے لیے تیری راہ میں دوں. تو فرمایا کہ جس سے حسد محمود ہے وہ اس مالدار شخص سے ہے جس کی فکر یہ ہے، اور ایک وہ عالم اور قاری جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خوبصورت تلاوت کرتا ہو اور اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کرتا ہو، اس سے حسد محمود کیا جائے کہ اللہ اس کے عزت کے چراغ کو اور اس کے عزت کے آفتاب کو اسی طرح مطلع شان پر کشادہ اور درخشاں رکھے، اور اس کا حصہ مجھے بھی عطا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں اس کے کلام کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکوں اور اس کے محبوب کی محبت اور دین کو آگے تک پہنچا سکوں. فرمائیے یہ دو ذاتیں ایسی ہیں جن سے غبتہ کیا جاتا ہے. غبتہ یہ ہے کہ میں آپ کو کسی اچھے حال میں دیکھوں تو آپ کی تعریف کروں اور کہوں مولا یہ حسن و جمال تو نے اس کو عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ دائمی طور پر تو رکھ اور مجھے بھی کچھ حصہ عطا فرما دے. یہ جو سراسر چھین لینے کا نظریہ ہے یہ حسد مردود ہے اور یہ باعث عذاب اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ یا اللہ یہ حسن و جمال، یہ ترقی اس کے ساتھ بھی رہے اور مجھے بھی تو مرحمت فرما، تو اس کو غبتہ کہا جاتا ہے، رش کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. یہ نظریہ ہم نے کرنا چاہیے، اگر حسد کی فکر پیدا بھی ہو جائے فوراً غبتے کا تصور اپنے ذہن کے اندر اجاگر کر لیجئے تو حسد ختم ہو جائے گا اور حسد محمود آپ کے اندر داخل ہو جائے گا. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ جو ہم نے نفس کی شرارتوں کو سمجھنے کے لیے چند تحفظات اور تدارکات کے زاویے ذکر کیے ہیں، عمل کو سنوارنے کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے، تو ان چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں پناہ عطا فرمائے، اور محاسبے کی طور پر ہمیں اس کا خیال رکھتے ہوئے اس پر پہرا دینے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. اپنے اور اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں جذبہ کامل عطا فرمائے. دین کی تلقین اگر ہم کسی سے کریں تو محض اس رضا کے لیے کریں کہ یہ اللہ کا دین تھا، ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے اس بات پر ہمیں معمور کر دیا ہے. جب اس فیاضی کے ساتھ، اس کشادگی کے ساتھ ہم دین کی تبلیغ کریں گے تو ہماری طبیعتوں میں بھی تازگی رہے گی اور معاشرے کے اندر بھی محبت اور اقام کی بات رہے گی. لیکن ساتھ میں یہ بھی سن لیجئے کہ کہیں پر نرمی گناہ ہے اور کہیں پر سختی گناہ ہے. جہاں سختی کرنا ہے وہاں آپ نے سختی ہی کرنا ہے، وہاں اگر آپ نے نرمی کر دی تو چہرہ دین کا پورا بگڑ جائے گا، اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی ہی کرنی ہے، وہاں سختی کر لی تو سارا نظام بگڑ جائے گا. امام حسین جو یزید کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، وہ کھڑا ہونا ضروری تھا، اگر کھڑے نہ ہوتے اور گھر میں بیٹھے رہتے تو نہ آج آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہوتے، نہ آج ممبر پر قرآن کی اتنی حقانیت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہوتا. تو جس محاذ پر جمنا ہے وہاں پر جمنا فرض ہے، اور جہاں پر درگزری ہے وہاں پر جمنا گناہ ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں غصے کے اور محبت کے ان تقاضوں کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما. قرآن کے فیضان سے اللہ رب العالمین ہمارا شرح صدر فرمائے. اور جس طرح میں نے ایک نیک شخص کی بات آپ کے سامنے کی ہے، دعا فرما اللہ رب العالمین قرآن ہمارے لیے ایسا کامل معلم ہو جائے کہ ہم اگر کسی غلط کام کی طرف بڑھے تو قرآن ہمیں جھنجھوڑے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں اور تم یہ کر رہے ہو، تو انسان کی زندگی میں انقلاب کے لیے قرآن کی یہ تعلیم کافر ہے، کافی ہے۔ تو دعا فرمائیے اللہ رب العالمین قرآن کی اس تعلیم کو ہمارے رگ و پے اور ہمارے باطن کے اندر ایسا رائج کر لے کہ ہم سوچیں، تصور کریں تو اس تصور، اس فکر، اس عمل کی باگڈور قرآن کے ہاتھ میں ہو، تاکہ ہم اس راہ کو اختیار کریں جو قرآن چاہتا ہے۔ اور یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے کہ جب ہم لایانی لٹریچر کو پڑھنا شروع کر دیں، بند کر دیں، اور اپنی آنکھوں سے گناہوں کی چیزیں، فلمیں، ڈرامے اور وہ چیزیں جو انسان کے نفس کو ابھارتی ہیں اور اللہ سے دور کرتی ہے اور بے خوفی خدا کے لیے پیدا کرتی ہے، اس غلیظ راستے کا ہم سدے باب کر لیں اور دیکھیں ان چیز کو جس سے خدا کی یاد اور محبت پیدا ہو، پڑھیں ان چیز کو جس سے خدا کی یاد اور محبت پیدا ہو۔ بس جس طرح ہمارا تبادلہ، ہمارا مطالعہ، ہماری تمام تر تگودو اور ہماری تمام تر جذبات کو نکھارنے کے تقاضے جب اس قسم کے ہو جائیں گے تو خود بخود ہمارے نزدیک نیکی کا شعور پیدا ہو جائے گا، ہمارے عزم خود بخود مضبوط ہو جائے گا، ہم گناہ کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس وقت ہم نے اپنا وجود، اپنی روح جو ہم نے شیطان کے حوالے کی ہوئی ہے اور وجود ہم نے مسجد میں رکھا ہوا ہے، اس طریقے سے شیطان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کا مقابلہ ایسا ہوگا کہ روح کو آپ رحمان کی طرف لائیں گے، اللہ رب العالمین کے محبوبوں کی طرف لائیں گے، اور روح کو جب لے جائیں گے تو روح جسم کو خود کھینچ کر لے جائے گی۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں متقین میں شمار فرمائے، مخلصین میں شمار فرمائے۔ یا الہ العالمین، جو یہ لوگ دور دراز سے طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، یا الہ العالمین اس قرآن کے فیضان کو ہم تمام کو اور ہمارے بچوں پر اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہماری اولادوں پر جاری و ساری فرما۔ مولا ہم نے کفر کے حوالے سے پڑھا، ہم کفر سے ڈرتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، تیری رضا کو چاہتے ہیں، ایمان کو پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں کفر، کفار اور فسق اور فجار سے محفوظ فرما لے، ہمیں خلوص اور اخلاص اور مخلصین کے ساتھ ہمیں محبت، تعلق ہمارا حشر فرما دے۔ مولا ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، کفر میں جانے کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے آگ کا انگارہ اپنی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ مولا ہم تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں، ہمیں ایمان اور تیری ذات کے ساتھ مضبوط اور مستحکم کر دے۔ بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو محسوس کریں، موجود پائیں، اور بارگاہ رسالت میں وہی بات ذکر کریں جو قرآن نے ذکر کیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جو قرآن نے ذکر کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، جب تمہیں تمہاری جانوں سے، جب تمہاری زبانیں سبقت کر لیں، تمہارے عملوں سے سبقت صدور ہو جائے اور گناہوں کا صدور ہو جائے تو نجات کے لیے تم ہمارے حبیب کی بارگاہ میں پہنچو، اور ہمارے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم سے استغفار کرو۔ اگر ہمارے حبیب نے تمہاری شفاعت کر دی لوجد اللہ تواب رحیمہ۔ بارگاہ رسالت میں چشم تصور کو کشادہ کیجئے اور تصور کے بازوؤں پر سوار ہو کر، تصور کے دوش پر سوار ہوتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ گنبد خضرا کی اس پاکیزہ فضا کے اندر اپنے آپ کو موجود کر لیں، اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درخواست پیش کر دیں کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے اور اللہ رب العالمین سے ہمارے گناہوں کو معاف کروا لیجیے، ہم سے جو خطائیں سرزد ہو گئی ہیں رب کریم کی بارگاہ میں ہماری جانب سے استغفار کر لیجیے۔ یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی وغفر لناشدها وغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔